الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سوال و جواب کا سلسلہ جو ہر جمعہ کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اس مرتبہ یعنی گزشتہ جمعہ کو بعض عوارض کی بنا پہ جاری نہیں رہ سکا، اور بجلی دو لائنز اگرچہ آتی ہیں مگر دونوں فیل تھیں، اور بہت زیادہ افراد نے اس سلسلے میں حتیٰ کہ بعض نے ناراضی کا اظہار بھی کیا، فون اور میسیجز تو اس کے علاوہ ہیں اور سوالات بھی بہت سے تھے، اور انتظار کرنے والے بہرحال انتظار کرتے ہیں، اس لیے مثنوی کا سبق جو آج پڑھنا تھا اس کی بجائے جو سوالات بھیجے گئے ہیں مناسب معلوم ہوا کہ ان کے جوابات عرض کیے جائیں. حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی سے متعلقہ امور آج نہیں ہوں گے، اس لیے یہ سوال و جواب کی نشست کوئی نہ اٹینڈ کرنا چاہیں تو یہ ساری چیز ان کے اپنے فیصلے پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور ان شرعی سوالات کے جوابات شروع کرتے ہیں، اور ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو کائنات نظر آتی ہے اس میں عجائبات جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مسند احمد میں ایک حدیث آئی ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو، تمہاری نگاہوں کے ارد گرد بہت سے شیاطین گھومتے رہتے ہیں جو تمہیں مختلف افکار کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہو تو تم اس دنیا میں اللہ کی نشانیوں اور عجائبات کو دیکھو. اس لیے جو سوال آپ نے دریافت فرمایا ہے بالکل درست ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں لیکن اس سے معرفت خداوندی، اس کا سبق لینے کی بجائے اسے کسی اور طرف پھیر دیتے ہیں. حدیث میں لفظ یحومون آیا ہے، یعنی شیاطین تمہاری نگاہوں کے سامنے گھومتے رہتے ہیں. ایک ہی چیز کو آپ دیکھتے ہیں، بارش ہوئی اور زمین کی روئیدگی اس سے ہوئی، پھل پھول نکلے. اب ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس سے زیبائش اور آرائش حاصل کرے گا، ایک کسان دیکھتا ہے اور وہ آئندہ فصل اور اس فصل سے جو کچھ اسے حاصل ہوگا اس کی طرف سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اس سے اپنے پروردگار کی قدرت پر چلا جاتا ہے کہ اللہ نے کس طرح اس کائنات کو بنایا ہے، اور ایک آدمی اس سے مادی فوائد حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، تو دونوں کی سوچ میں اور دونوں کا انداز فکر مختلف ہے۔ اس لیے بات آپ کی درست ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کے لیے زیادہ گہری فکر کی ضرورت ہے، اور کوئی آدمی جب مسلسل اس کائنات میں شیاطین کو ہٹاتا رہتا ہے اور وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس سے باری تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کائنات کا ذرہ ذرہ، کیا بارش، کیا پھولوں کا کھلنا، کیا دنیا میں انسانوں کا آنا، کیا موت کا ہونا، کیا اچھا کھانا کھانا اور کیا فاقہ لگ جانا، ان میں سے ہر چیز کو وہ اپنے باری تعالیٰ کی طرف سے جانتا ہے اور اللہ کی صفات سے الگ اعلیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ہماری نگاہوں کے سامنے شیاطین دوسرے مناظر لاتے ہیں یا ہماری فکر کو منتشر کرتے ہیں، اس لیے اس کائنات کے عجائبات ہمیں نظر نہیں آتے، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اعلیٰ درجے پہ، اور پھر اس دنیا میں جو دانشور اور عرفاء ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے درجے کے مطابق وہ اشیاء کھلتی بھی ہیں، اور ان اشیاء سے وہ معرفت باری تعالیٰ کا سبق حاصل کرتا ہے۔ سوال نمبر دو یہ ہے کہ کیا گیس یا بجلی ہیٹر کی وجہ سے جو اموات واقع ہوتی ہیں وہ شہادت حکمیہ کے دائرے میں آتی ہیں یا نہیں؟ سیاد صاحب، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے بالکل ایسے ہی ہے۔ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ شہادت ہوتی ہے جس میں غسل دینا میت کو اور کفن اور دفن کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، اور دوسری شہادت وہ ہوتی ہے جس میں میت کے لیے غسل نہ دینا ہے، اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جو آپ نے دریافت فرمایا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حادثاتی طور پر پیش آ جائے، جیسے کوئی انسان اس کو اچانک دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، یا مرض کسی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، یا کوئی شخص طالب علم ہے اور طالب علمی کے زمانے میں ہی اس انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جمعرات کے دن سورج ڈوب جانے کے بعد سے لے کے جمعے کے دن سورج کے ڈوبنے تک، یہ 24 گھنٹے ایسے ہیں کہ کسی کا بھی انتقال اس دوران ہو جائے۔ جمعہ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے انتقال ہو گیا، چاہے تجہیز و تکفین ہفتے کے دن پہ چلی گئی، تو بھی یہ جو 24 گھنٹے جمعرات مغرب اور جمعہ کی مغرب، اس کے درمیان اسی طرح 36 قسمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور اس لیے فرمائی ہیں تاکہ اللہ نے شہادت پہ جو درجہ لوگوں کو دینا ہے، جو خون بہنے سے دشمن کے مقابلے میں وغیرہ وغیرہ شہادتیں ہوئیں، اس دائرے کو آپ نے وسیع فرما دیا کہ 36 قسم کی موتیں ایسی ہیں جو دنیاوی حکم میں شہادت نہیں ہیں، دنیا میں انہیں شہید نہیں کہا جائے گا، لیکن آخرت میں ان کا حشر شہداء کے ساتھ ہی کیا جائے گا، انہیں اس اچانک موت پہ، جمعرات اور جمعہ کی موت پہ، اسی طرح کوئی حادثہ ہو گیا اس پہ، ہر چیز میں انہیں شہید گنا جائے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں وہی ثواب دے گا، اور یہ لوگ حقیقی شہداء کے ساتھ ہوں گے، جو ثواب اللہ تعالیٰ نے حقیقی شہادت پر رکھا ہے۔ فقہا نے جنائز کے باب میں ان شہداء کے متعلق سب کچھ لکھا ہے۔ تو 36 قسم کی شہادتیں ایسی ہیں جن میں یہ گیس ہے، اچانک وفات ہو گئی، اور اسی طرح بجلی ہے، اس کا کرنٹ لگنے سے وفات ہو گئی۔ یہ سب چیزیں شہادت ہی میں آتی ہیں، اور یہ خیال رہنا چاہیے کہ اچانک موت یہ خدا کی رحمت ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچانک موت، اچانک انتقال ہو جانا یہ کوئی بری چیز ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت کے متعلق ایک حدیث میں معمولی سی تفصیل بیان کی۔ آپ نے فرمایا اچانک موت کا آ جانا یہ مومن کے لیے اللہ کی رحمت ہے، وہ رحمت اس وجہ سے کہ وہ نزع کے عالم میں جو تکالیف اسے پہنچنی تھی وہ پہنچی نہیں، اور اچانک وفات آ گئی، تو یہ انسان خدا کی رحمت کے ساتھ پیوست ہو جائے گا، نزع کے عالم سے، تکالیف، بیماری، یہ وہ، ان چیزوں سے بھی بچا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت حکمیہ کے درجے میں آ گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت کافر کے لیے مصیبت ہے کہ اسے اللہ سے معافی مانگنے کا، ایمان لانے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ تو اچانک جو وفات ہو جاتی ہے اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حدیث کے مطابق وہ شہادت حکمی ہے۔ سلمان صاحب تحریر فرماتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں کہ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور سجدے میں یاد آئے تو کیا قعدہ آخرہ میں درود شریف کے بعد من جملہ دوسری دعاؤں کے دعائے قنوت بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ محترم سلمان صاحب، اس میں ایک سوال تو بالکل واضح ہے، اور ایک سوال جو کسی بھی شخص کے لیے ممکن ہے غلط فہمی کا باعث بنے، تو دو جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور سجدے میں یاد آئے۔ سجدے میں یاد آئے گا تو وہ دعائے قنوت جو اس نے وتر کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب وہ کھڑا ہوا، پھر اس نے ضم سورہ کی، یعنی سورت کو فاتحہ سے ملایا، پھر تکبیر کہی، پھر دعائے قنوت پڑھی، اگر یہ بھول جائے اور سجدے میں یاد آ جائے تو اس صورت میں وہ سجدہ صاف کرے گا۔ تو یہ قرات تیسری رکعت کی، یہ جو دعائے قنوت ہے اس کے وہ صورت سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر سورت کو ملائے گا ضم سورہ اور پھر دعائے قنوت کو پڑھے گا۔ اصولی طور پہ وتر یہ ہے نا، لیکن سجدے میں پہنچ کے یاد آیا کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت تو پڑھی نہیں، اب یہ سجدہ صاف کرے گا تو اس سے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ آپ نے جو پوچھا کہ دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور سجدے میں یاد آئیے، اس کا جواب ہے کہ وہ سجدے سے اٹھ کے نہیں جائے گا دعا پڑھنے کے لیے، بلکہ وہ سجدہ صاف کر لے، اس کے وتر ہو گئے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ کیا قعدہ آخرہ میں درود شریف کے بعد اور دعاؤں کے علاوہ دعائے قنوت بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ تو یہ دوسرا سوال اس ذمن میں پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی نے وتر کی نماز بالکل ٹھیک پڑھی اور عبد ہوا رسولوں پڑھ کے پھر درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد اس نے جتنی بھی دعائیں کتاب و سنت میں آتی ہیں سب پڑھی جا سکتی۔ ایک آدمی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ایک آدمی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ایک آدمی اللہم انک عفو تحب العفو پڑھتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے، درود شریف کے بعد اس بیٹھے ہونے کی حالت میں اس نے دعائے قنوت کو پڑھنا شروع کر دیا، انک حمید مجید، اللہم انا نستعینک و نستغفرک وغیرہ وغیرہ، تو بھی اس نے دعا مانگی، انک حمید مجید، درود شریف مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد اس نے پڑھا اللہم اهدنی فی من هدیت وعافنی فی من عافیت، تو یہ بھی ٹھیک ہو گیا، اس نے ٹھیک کام کیا. اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبداللہ جب تم مجھ پہ درود شریف پڑھ لو تو اس کے بعد جو دعا تمہیں اچھی لگے تم وہ پڑھ لینا. تو سلام سے پہلے اور درود شریف کے بعد قنوت کی دعا مانگی جا سکتی ہے. طلحہ صاحب نے سوال تحریر فرمایا کہ آئیرہ نام رکھنا کیسا ہے، الف سے، الف مد اور حمزہ رے اور ہا، آئیرہ نام رکھنا کیسا ہے. پھر آپ نے دوسرا سوال اسی پہ لکھا کہ آئیرہ عین سے یہ نام رکھنا کیسا ہے. تو طلحہ منیر صاحب یہ دو نام آپ نے ذکر فرمائے ہیں، آئیرہ آئیرہ الف کی مد کے ساتھ نا، تو اسے کھینچ کے پڑھیں گے آئیرہ. یہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکا یہ کس زبان کا لفظ ہے، ڈکشنری وغیرہ بھی دیکھی لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو سکا. اس لیے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. البتہ عین کے ساتھ آئیرہ یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں آئیرہ اس عورت کو کہتے ہیں جو چغلیاں کھاتی پھرتی، جو دوسروں کے راز افشا کرے، وہ عورت جو زندگی پریشانیوں میں گزارے اسے آئیرہ کہتے ہیں. تو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ یعنی بچی کا نام رکھنا تو اس نام سے بچنا چاہیے، اس کا کوئی بھی اچھا مطلب نہیں ہے. ویسے یوں نکالنے تو کوئی آدمی چاہے تو نکال سکتا ہے، لیکن آئیرہ نام بالکل نہیں رکھنا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے. ہم یہ بھی کہتے چلیں کہ اتنی خرابیاں آ گئی ہیں کہ انٹرنیٹ میں ناموں کی ایک فہرست کسی نے دے دی ہے، کئی کئی فہرستیں مل جائیں گی محض اس لیے کہ لوگ اس کو کلک کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور ان کے آمدن میں ان چیزوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور وہ نام لکھتی ہیں. مثلا یہ آئیرہ کا لفظ جو ہے یہ ایسے ہی ہے، خود اسے بھی نہیں پتا ہوگا غالباً کہ آئیرہ کس کو کہتے ہیں، کس عورت کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اور ایک قرات یہ آ گئی ہے، ایک بہت بری بات آ گئی ہے کہ اب لفظ ہے عربی زبان کا عین سے، اس کے سپیلنگ انگلش میں کریں گے، اردو میں کیوں نہیں لکھتے، فارسی میں کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ اصل عربی یہی لفظ اردو یہی لفظ فارسی میں عین سے ہی لکھا جاتا ہے، اس کے سپیلنگ کر دیں گے، وہ پھر لگے رہو انگلش ڈکشنریز دیکھتے رہو، کہیں بھی نہیں ملے گا، ان کی زبان کے لفظ ہی نہیں. تو اس لیے بچوں کے نام رکھنے میں اس فتنے کے دور میں اور اس جہالت کے زمانے میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے. ملبورن سے بلال صاحب آپ کا سوال ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ نظر بد سے بچانے کے لیے اپنی نعمتوں کو دوستوں اور لوگوں سے چھپانے کی حد کیا ہے؟ حال ہی میں میرے ایک فیملی فرینڈ کے ہاں تیسرا بچہ پیدا ہوا، اور وہ جو خاتون ہیں ان نے اس پورے فیملی وے میں اس سے پہلے بھی 9 مہینوں میں کتنے ہی مواقع ایسے تھے جہاں وہ جا سکتی تھی، لیکن عید الاضحیٰ میں بھی کبھی نہیں گئی، کہیں باربیکیو بھی نہیں گئی، حتیٰ کہ فیملی ڈنر جو نئے شادی شدہ دوستوں کے لیے ہوتا ہے خاتون نے جانے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ میں بہت مصروف ہوں، یا یہ کہا کہ میری صحت خراب ہے. 4-5 سالوں سے ہم فیملی فرینڈز ہیں، شوہر جو ہیں وہ تو ہفتے میں 2-3 بار مختلف مواقع پر ملتے رہتے ہیں، جیسے قرآن کلاسز ہوتی ہیں، اسلام کا کوئی لیکچر مسجد میں ہوتا ہے، تو ہم سب لوگ وہاں ملتے ہیں، لیکن یہ جو خاتون تھی انہوں نے ملاقات سے کسی سے بھی انکار کر دیا. جب بچے کی پیدائش ہوئی تو سب نے پوچھا کہ آپ نے یہ خوشخبری ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی، تاکہ ہم ڈیلیوری یا لیبر کے وقت آپ کی مدد کر پاتے. پھر انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ان خاتون نے, اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نعمتوں, اللہ کی نعمتوں, اللہ جو نعمت تم پہ کرے اسے ایسے چھپاؤ جیسے عورت اپنے ایام کے کپڑوں کو چھپاتی ہے. تو کیا اس بارے میں کچھ رہنمائی مل سکتی ہے, یہ حدیث کس حد تک صحیح ہے, اور کتنی حد تک اپنی خوشیاں قریبی یا فیملی فرینڈ سے چھپانی چاہیے؟ بلال صاحب, عرض یہ ہے کہ حدیث میں تو یہ چیز نہیں آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ تشبیہ نہیں دی. ایک چیز ہے چھپانا, ایک چیز ہے کہ آپ نے تشبیہ دی ہو کہ ایام کی صورت میں جس طرح گندگی وغیرہ اس کو چھپایا جاتا ہے اس طرح چھپاؤ, یہ تو حدیث میں تشبیہ نہیں آئی. البتہ یہ بات کہ چھپانا چاہیے, یہ ضرور کرنا چاہیے. جب بھی زندگی میں آپ کوئی بڑا منصوبہ بنانا چاہیں, مثلا آپ کتاب لکھنا چاہیں, یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر روایات میں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں سے چھپانا چاہیے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نظر لگ جاتی ہے بہت جلدی. آپ کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہی انہوں نے اچھے کپڑے پہنے کوئی نہ کوئی داغ لگ جاتا ہے. گاڑی اچھی لے لی, لا محالہ اس کو نظر لگے گی اور کہیں نہ کہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. گھر بنایا, بہت اچھا, دعوت ہوئی, پارٹی ہوئی, گھر کسی نہ کسی کونے سے خدرے سے ضرور خرابی میں چلا جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو قرآن میں یہ آیا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو کہا کہ, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, دو مقامات پر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو اسی نظر اور اسی چھپنے اور چھپانے کی ترغیب دی. ایک تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب بچے تھے, انہوں نے جو خواب دیکھا تھا سورہ یوسف کے بالکل آغاز میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا انی عرافی, میں نے والد یہ خواب دیکھا ہے کہ سورج, چاند اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تفصیل وہاں پہ 12ویں پارے میں دیکھی جا سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا بنی اللہ تقصص رؤیا کا اخواتی کا, میرے بچے, میرے پیارے بیٹے, یہ اپنا خواب کہیں اپنے بھائیوں سے بیان نہ کر دینا, فیقیدو لکا قیدا, وگرنہ انہیں اگر سمجھ آئی اس خواب کی تو ضرور تمہارے دشمن ہو جائیں گے. وہ لوگ کچھ بھی تھے, حسد تھا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد تھے, علم والے تھے. ان بچوں کے والد یعقوب تھے, اور پھر ان کے دادا اسحاق تھے, اور پردادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے, تو کچھ تو بھی آیا ہے نا. اس لیے انہوں نے کہا کہ بیٹے اس خواب کو بھائیوں کو نہ بتانا, یقیدو لکا قیدا, وہ ضرور تدبیر ایسی کریں گے جس سے تمہیں نقصان پہنچے. بھائی حسد پہ اتر آتے ہیں, بھائی کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ آخر مجھے وہ مقام کیوں حاصل نہیں ہوا جو اسے حاصل ہے, یہاں تک کہ وہ قتل کرنے پر آ جاتے ہیں. اور دنیا میں پہلا شہید حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے, ایک نے دوسرے سے بات کی, اور 6ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. تو اس نے کہا کہ لائم بست تا یدک, اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ کہ مجھے قتل کر دو, ما انا بباسطن, میں کبھی بھی تمہارے مقابلے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ تم میرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ. ان تبو اب اسمی و اسم, میں چاہتا ہوں کہ میں کبھی اس خون میں ہاتھ نہ رنگوں, اور تم اگر چاہتے ہو کہ میرے خون میں ہاتھ رنگو تو میرا خون اور اپنا گناہ دونوں لے کے تم قیامت میں اللہ کے پاس چلے جاؤ. اگرچہ بھائی حقیقی کیوں نہ ہو, بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس لیے پہلے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے خواب کو ایسے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, آپ نے تو اصول اور قاعدے کی بات بیان فرما دی. آپ نے کہا کہ جب بھی تم کوئی اچھا خواب دیکھو تو حبیب او لبیب، یا تو اس خواب کو بتاؤ بہت کسی گہرے دوست کے ساتھ، تم اس کو شیئر کرو، او لبیب، اور یا فرمایا بہت ہی عقل مند دانشور، جس کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہوا ہو، اس آدمی سے جا کے اپنا خواب کہنا تاکہ وہ صحیح طور پر اس کی تعبیر دے سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسے تھے خواب کی تعبیر، ان سے بھی بڑھ کے کہیں زیادہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ایسے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر اتنی زبردست دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب ان سے فرماتے تھے، ابوبکر اس کی تعبیر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے حتیٰ کہ ایک مرتبہ تعبیر دی، کئی مرتبہ دی، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیں میری تعبیر ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کچھ صحیح ہے کچھ غیر درست ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول قسم ہے آپ کو مجھے ضرور بتائیں میری تعبیر میں کیا چیز رہ گئی، تو آپ نے کہا نا ابوبکر ایسے قسم نہیں دیا کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعبیر ان سے لیتے تھے، وہ لبیب تھے۔ لبیب کا مطلب لب لباب، جو اردو میں بولتے ہیں نا لب، ہڈی کا گودا، گویا وہ اس کے پورے جسم کا خون جو کچھ بھی ہے اس کا ایک بہترین رزلٹ ہے، بہترین غذا ہے، نلی نہاری جیسے لوگ کہتے ہیں اس طرح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لبیب، بہت دانش مند، بہت اچھا آدمی، اس سے اپنے خواب کی تعبیر لینا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح موجم کبیر میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاہ الحوائج بالکتمان، لوگو اپنے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں اس میں کتمان سے مدد لو، استعینوا علی انجاہ الحوائج، زندگی کی مصیبتیں اور تکالیف دور کرنے کے لیے بالکتمان، چھپنے سے مدد لو۔ کتمان اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، اب اس کا بالکل صحیح ترجمہ ذرا سی تشریح کے ساتھ ہے، اور فرمایا فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ، یاد رکھو کہ دنیا میں جب بھی اللہ کسی پہ انعام کرتا ہے محسود تو حسد کرنے والے لوگ بھی ساتھ ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ بتایا کہ کیا ضرورت ہے ایک کام پورا نہیں ہوا اور اس کی تشہیر دنیا میں کر دو، ڈاکٹر نے بشارت دی ہے اولاد کی پیدائش کی، کیا ضرورت ہے ہر ایک کو بتانے کی ابھی کتنی مدتیں پڑی ہیں اور کتنے مہینے پڑے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس خاتون سے حسد کرنے والی جو خواتین ہیں وہ اس کو تنگ کریں گی، پریشان کریں گی، ابھی مکان بنائے ہی نہیں اور صرف منصوبہ ہے، اور اشتہار دے دینا خاندان میں کہ بس میں نے بھی مکان بنانا ہے، میں نے بھی پلازا بنانا ہے، میں نے بھی کیا کرنا ہے، کتاب کے لیے صفحے خریدنے جا رہا ہے اور کہتا ہے سب کو کہ میں بس کتاب لکھ رہا ہوں، بس یہ ہو جائے گا، دعا کرنا یار کتاب لکھی جائے، بالکل ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ لوگوں اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے، اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے ایک چیز سے مدد لو، اور وہ یہ کہ اسے چھپاؤ لوگوں کی نظروں سے، لوگوں تک تمہاری بات نہ آئے، کیونکہ ہر آدمی جس پہ خدا انعام کرتا ہے حسد بھی حاسد بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حسد کا بس چلتا تو اللہ کی تقدیر سے آگے چلا جاتا، یہ حسد خدا کی تقدیر سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مثلا جو آپ نے ذکر فرمایا، وہ خاتون اگر پہلے ہی بتا دیتی کہ ایسے میرے ساتھ معاملہ ہے، تو جو حسد کرنے والی عورتیں تھیں وہ تو چاہتی کہ بچہ ضائع ہو جائے، مر جائے، یہ ہے معنی اس کے، کہ وہ حسد جو ہے وہ خدا کی تقدیر سے بھی آگے بڑھ جاتا، اللہ نے اپنا دست مبارک اسے مارا اور حسد کو پیچھے کیا، اب اللہ کا اپنے دست مبارک سے اسے پیچھا کرنا یہ باری تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور ان صفات میں سے ہے جو متشابہات ہیں، وہ ایک اور جگہ تشریح ہو گئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داود میں آیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الرؤیا علی رجل طائر، کہ خوابوں کی جو تعبیر ہوتی ہے نا یہ پرندوں کے پروں کی طرح سے ہو جاتی ہے، اور جب تعبیر کی جائے گی تو واقع ہو جائے گی. ولا تقصہا، لوگو اپنا خواب مت بیان کرو، الا علی واد او ذی رأی، مگر اس سے جو بہت تم سے محبت کرتا ہے اپنا خواب سے بتانا. اور پھر فرمایا کہ یا پھر اسے جو جس کی رائے میں وزن ہو، سوچ سمجھ کے بولتا ہو، رائے دے تو پتا چلے کہ کسی معتبر فرد کی رائے. اس میں بھی آپ نے دیکھا منع فرما دیا کہ خواب ہر ایک سے بیان نہیں کیا کرتے، کیونکہ خواب جو ہے فرمایا جس طرح پرندہ زمین سے اڑا اور اس نے ایک کنکر اپنے پنجے میں دبا لیا، تو آپ نے کہا خواب کی تعبیر تو ایسے ہی ہوتی ہے. اب پرندہ کہیں اس کنکر کو پھینک دے، زمین پہ گرے، پانی پہ گرے، کس کے سر پہ جا گرے، وہ پھر ہو جاتا ہے ویسے جیسے وہ کہتا ہے. قرآن کریم میں جو آئے ہیں دو قیدیوں کے خواب، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر دے دی، اور پھر فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیہ، یہ دونوں خواب جو تم نے مجھے بتائے تھے کہ ایک کے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے نوچ رہے ہیں، اور دوسرا، تو انہوں نے خواب سنانے کے بعد، اکثر مفسرین اس طرف نہیں گئے یہ یاد رکھنا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا خیال تھا انہوں نے گھڑے ہوئے تھے ایسے ہی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر، میں نے ایک جو تعبیر دیا کہ پھانسی چڑھے گا اور ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا، تم نے جو کچھ کہا قضی الامر، بس فیصلہ وہ ہو گیا. تم دونوں نے جو مجھ سے فتویٰ پوچھا، خواب کی تعبیر پوچھی، بس وہ ہو گیا. یہ مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے بہت سے عقل مند لوگ ایسے ہیں جنہیں خواب کی تعبیر کا علم آتا ہے، نہیں تعبیر کرتے، منع کر دیتے ہیں کہ ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھنی، یا یہ کہ میں کوئی تعبیر اس کی نہیں دے رہا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، حلیت الاولیاء ایک کتاب ہے، ساری کتاب تو اگرچہ مستند نہیں ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد یہ فرماتے تھے کہ لوگو اپنی نیکیوں کو اس طرح بچا کے رکھو لوگوں کی نظر سے جیسے تم اپنے گناہوں کو بچاتے ہو. جس طرح تم گناہ کے لیے تنہائی تلاش کرتے ہو کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ لے، اللہ جب تم پہ انعام فرمائے تو اس انعام کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھو. یہ وہ چیز ہے جو آپ نے تحریر فرمایا کہ خاتون اپنے ان کپڑوں وغیرہ کو چھپا کے رکھے. اس سے یہ مفہوم تو نکلتا ہے، لیکن ایک تو یہ قول حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ ارشاد نہیں فرمایا، غالباً ہمیں نہیں ملا کم سے کم، تو اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کہنا اور وہ نہ ہو حقیقت میں بہت بڑے گناہ کی، حتیٰ کے بعد فقہا کے نزدیک کفر کی بات. سیر عالم النبلاء، یہ کتاب ہے امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور زہبی رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کئی صفحات میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ زہبی غالباً مالکی تھے نا، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ کی بہت ذکر کیا، ابو یوسف رحمۃ اللہ کا بڑا مختصر سا ذکر کیا ہے، معلوم نہیں کس مصروفیت میں پڑ گئے ہوں گے، لیکن جہاں امام شافعی رحمۃ اللہ کا تذکرہ انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے کہا اگر تم یہ چاہو کہ تمہارا دل وسیع رہے اور تم غم سے محفوظ رہو، تو اللہ کے انعامات کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا. آپ یہ کہیں گے کہ قرآن میں آیا ہے اما بنعمت ربک فحدث، کہ جو اللہ کے انعامات تم پہ ہوئے ہیں انہیں ان کی بات کرو، تذکرہ کرو، لوگوں کے سامنے رکھو. تو یہ چیز اور وہ چیز ٹکراتی ہے، حالانکہ ٹکراتی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بتاؤ اللہ کے ان انعامات کا جو اس قابل ہوں، جن کے دل صاف ہوں، حسد نہ کرے۔ والد کو بتا دیا، والد بڑے خوش ہوتے ہیں، والدہ کو بتا دیا، دعا مانگتی، ایسے معتبر دوستوں کو بتا دیا کہ یار یہ کام کرنے کا ارادہ ہے، یہ کام میں نے کر دیے، جن کے دل سے دعا نکلتی ہے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور توفیق۔ قرآن وہ کہتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو فضول باتوں سے بچنا زندگی میں، اگر تم چاہتے ہو کہ دل کھلا رہے خلق خدا کی طرف سے، اور تم چاہتے ہو کہ غم سے محفوظ رہو، تو ایک تو دیکھو فضول باتوں سے بچنا، ایسے ہی نہیں زبان استعمال کیا کرتے، اور دوسرے اپنے راز اللہ کے جو انعامات تم پہ ہیں ان کو ظاہر کرنے سے مدد لو، چھپنے سے۔ ہر روز نیا جوڑا پہن لینا، ہر روز نئی گاڑی لے، ہر سال نئی گاڑی لے لینا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان لوگوں کی نظر میں آ جاتا ہے۔ ولیعظ باللہ، وہ جو خاتون ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا کہ کسی سے تذکرہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عنایت فرمائی، اور یہ تیسرا بچہ انہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں، ان کے شوہر کو، بچوں کو، ہمیں آپ کو سب کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ چھٹا سوال یہ کیا ہے کہ ریحان صاحب صابری فرماتے ہیں کہ وراثت میں تقریباً 85 لاکھ ملے، کیا مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے؟ اور میرے 5 بچے ہیں، گھر کا لینا یا بنانا فرض ہے؟ فتویٰ اس میں کیا ہے؟ دیکھیں بھیا، 85 لاکھ روپے آپ کو کب ملیں؟ اگر تو ملیں ایام حج میں، حج کے ایام میں، اللہ نے کہا اشہر معلومات، یہ غور سے سن لیجیے گا، حج گنے چنے مہینوں میں، شوال، ذیقعدہ اور 10 ذی الحج سے پہلے پہلے، 9 سے پہلے پہلے، اگر ان میں وہ 85 لاکھ آئے، یہ ایام حج ہے، حج فرض ہو گیا، ایک ان ایام میں 85 لاکھ آئے لیکن حکومت کی طرف سے اجازت نہیں تھی، تو پھر ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، ویزا ہی نہیں مل رہا، اب آپ کیسے جائیں گے؟ اس لیے اب ہمارے دور میں حج کے جو دن ہیں اور حج کے جو مہینے ہیں، وہ مہینہ ہے جب گورنمنٹ اناؤنس کرے کہ فلاں سے فلاں تاریخ تک حج کے ویزے کے لیے اپنے پیپرز جمع کرائیں۔ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شوال، تو وہ رجب میں ہوں، وہ شعبان میں ہوں۔ ہمارے یہاں وزارت حج یہ کرتی ہے کہ کئی مہینے پہلے حاجیوں سے پیسے لے کے جمع کر لیتی ہے، پھر انہیں سود پر چڑھا دیتی ہے، اور 6 مہینے پہلے حج کے پیسے لے لیے، 4 مہینے پہلے لے لیے، اور پھر وہ سود کے پیسے سے وزارت مذہبی امور چلتی ہے، اگرچہ اس کے دیگر ذرائع بھی ہیں، لیکن سود کا ملک میں رواج اور اس کو پھیلانے میں یہ وزارت حج ماشاءاللہ یہ بھی برابر کی شریک ہے۔ کروڑوں روپیہ پبلک سے جمع ہوتا ہے، تو حج کا کرنے کا زمانہ وہ ہیں جب گورنمنٹ اناؤنس کرے کہ اتنے سے اتنے تک، فلاں تاریخ فلاں ماہ سے لے کے فلاں ماہ اور تاریخ تک، اب 85 لاکھ ملے نا، تو اس کے لیے یہ اشہر حج ہیں، حج کا زمانہ ہے، اس میں 85 لاکھ ملے تو اب اس پہ حج فرض ہو گیا۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر گھر نہیں ہے اور 85 لاکھ سے مل گئے، یہاں پہنچ کے فتویٰ تو مفتی حضرات عام طور پہ یہی دیتے ہیں کہ اسے حج کرنا ضروری ہے، حج کرے، لیکن ہمارے زمانے کے حالات، کرائے کے کھکھیڑے اور گھر نہ ہونے کے جو مسائل ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ گنجائش اس میں بھی ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضرورت گھر کا کرے، اور گھر پہلے لے لے، پھر اس کے بعد جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں وہ حج کرے۔ اس لیے ہمارے دور میں اب بھی اور پرانے دور میں بھی مفتی حضرات دونوں طرف کے ہیں، کچھ نے حج کو ترجیح دی ہے اور کچھ نے گھٹ کو، اور گھٹ کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے کسی مشکل میں نہ پڑ جائے. اگرچہ حدیث میں آیا ہے حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تابع الحج والعمرہ، حج اور عمرے مسلسل کرتے رہنا یہ فقر و فاقہ کو دور کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ بہت کمزور ہیں، ایمان کمزور ہے، ایسے نہ ہو کہ مصائب اور تکالیف اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے اور پھر اپنے حج اور عمرے پہ پچھتاتا رہے یا کفریہ جملے کہنے لگے. اس لیے بہتر ہے بہت سے فقہا کے نزدیک کہ وہ یہ کرے کہ اپنا مکان لے لے اور اپنی ایمان کو بچائے. ساتواں سوال، ابرار صاحب آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی. حضرت باقر رحمت اللہ علیہ وہ بیٹے تھے حضرت زین العابدین کے، اور زین العابدین فرزند تھے سیدنا حسین کے، اور سیدنا حسین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ. یہ پاک خاندان وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ، ان سے بھی پہلے ابو طالب ہیں، عبد المطلب ہیں. عبد المطلب تو جد تھے نا سب کے، تو عبد المطلب، ان کے بیٹے ابو طالب، ان کے بیٹے علی، ان کے بیٹے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کے بیٹے حضرت زین العابدین، اور زین العابدین کے بیٹے امام باقر، اور امام باقر کے بیٹے جعفر صادق، اور ان کے بیٹے موسیٰ قاسم. یہ سادات کرام رحمہ اللہ کا سلسلہ ہے، اور حسنی سید اور حسینی سید یہ دونوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ. تو یہ جو حضرت زین العابدین کے بیٹے تھے امام باقر، یہ وہ ہیں، حدیث میں مراد یہ ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ ہوئیں، پھر ان کی اولاد سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس سے آگئے. تو نواس سے جو آئے تو اس کے بعد امام باقر رضی اللہ عنہ یہ پڑھے، تو پر نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہوئے. اور باقر، بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو، بیل کے لیے بھی بازو کا استعمال ہوتا ہے. اب اس کی حالت پر غور کریں تو وہ بار بار زمین کو اپنے کھر سے کریدتی ہے، اس لیے عربوں نے اس کا نام رکھا بقرہ. وہ جو جستجو میں رہے، وہ جو تلاش میں رہے، وہ جو ہر لمحہ دریافت کرنا چاہے کہ علم کیا ہے، اس زمین کے نیچے کیا ہے، تو اس لیے باقر اس شخص کو کہتے ہیں جو دن بدن علم کی طلب اس میں بڑھتی جائے، اور اللہ تعالیٰ اسے غیبی علوم یا شرعی علوم یا یہ چیزیں عنایت فرمائیں، کیونکہ جب اس کی طلب بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے فضل سے وہ رصد بھی دے دے گا، اپنے فضل سے وہ اس کو بڑھا بھی دیتا ہے. اس بچے کا نام باقر رکھا جاتا ہے جو علم کی طلب میں محنت کرے، آسان سی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں یہ ہوگا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہوئے، پھر پر نانا تو وہیں بن جاتے ہیں جہاں حضرت زین العابدین ہے. زین العابدین سے نیچے امام باقر رحمت اللہ علیہ ہیں، تو باقر ایک، زین العابدین دو، حسین تین، علی چار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرات رضی اللہ عنہ وعلیہم السلام، یہ سارے چار پانچ پشتیں اس میں آ جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، جابر اور عبداللہ یہ دونوں غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں بالکل جوان تھا اور میری بڑی تمنا تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، اور میرے والد کی بھی یہ تمنا تھی کہ وہ شہید ہو جائیں، اور پھر وہ شہید ہو گئے، تو مجھے روتا دیکھ کے ظاہر ہے کہ طبیعی غم تو ہوتا ہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر میں تمہیں بتاؤں تمہارے والد کس عظیم درجے پہ پہنچے، اللہ نے کبھی کسی سے گفتگو بغیر پردے کے نہیں کی، اور اللہ نے اپنے سامنے بلا بٹھا دیا، اور اللہ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے، تو نے میرے راستے میں شہادت پائی ہے، انہوں نے کہا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے قانون کے خلاف۔ تو اس نے کہا کہ اے پروردگار جو دنیا میں ہے پھر میرا پیغام ان تک پہنچا دے، ان کا وہ پیغام وحی کی صورت میں سورہ آل عمران میں اللہ نے نازل فرمایا، وہ جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے، جابر بن عبداللہ۔ جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عزیز تھے، جو چند ایک لوگ جن پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار محبت کا اظہار فرمایا ان میں جابر تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے، تو میرا اونٹ بہت طاقتور اور بہت بھاگنے والا تھا، رات میں کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے جا ٹکرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک رات میں 25 یا 27 مرتبہ میرے لیے کہا کہ اللہ جابر کو بخش دے، اللہ جابر کو بخش دے۔ ان سے آپ نے فرمایا تھا کہ جابر میرا پڑپوتا، باقر جب آئے دنیا، باقر سے جب ملو تو میرا سلام اس سے کہنا۔ یہ ہم اہل السنہ کے عقیدے کی کتابوں میں نقل ہوا ہے، اس لیے ہم نے کئی مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا، اس کے علمی مباحث الگ گئے، لیکن ہمارے حضرات نے علم کلام کے ماہرین نے اور لوگوں نے ان کی یہ فضیلت بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا کہ اتنا ذی علم، اتنا ذی شعور، اتنا بڑا آدمی آپ کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ اہل مدینہ تابعین کا دور تھا، اہل مدینہ ہمیشہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے تاکہ یہاں سے علم حاصل کریں۔ اب امام باقر رحمۃ اللہ کی شخصیت بہت بڑی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی کمالات کو بیان کریں، مگر کمال کی شخصیت تھی۔ یہ تھا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ۔ بلال صاحب سوال ذکر کیا ہے کہ مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی میں کیا فرق ہے؟ مکروہ تنزیہی بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے جو ہوتی جائز ہے، لیکن اس کو انسانی طبیعت اسے گوارا نہیں کرتی۔ جیسے اوجڑی سمجھ لیں، دنیا میں بہت سے لوگ شوقین ہیں اوجڑی کھانے کے، کھاتے بھی ہیں، ٹھیک بھی ہے، حلال بھی ہے، لیکن جس طرح وہ ملوث ہوتی ہے، بعض بالکل نہیں کھاتے، عمر بھر نہیں کھاتے۔ اسی لیے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ وہ مکروہ تنزیہی ہے، اگرچہ فتویٰ اس پہ نہیں ہے۔ اور ایک چیز ہے کپورے، جو گندگی اور پیشاب کا مرکز ہوتے ہیں، اسے فقہا نے لکھا ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب، یہ چیزیں ارشاد فرمائیں اس گندگی کی وجہ سے۔ تو مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی کھانے کے باب میں یہ فرق آ جاتا ہے، اس لیے منع فرمایا۔ اور اس روایت کو جا ممانعت آئی ہے کپورے کھانے کی، ہمارے حنفی فقہا میں بدائے الصنائع امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں انہوں نے یہ روایت نقل کیا۔ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی یہ بدائے، اور غالباً حنفی فقہ میں ابھی تک بدائے جیسی کتاب نہیں آئی۔ حیرت ہوتی ہے کاسانی رحمۃ اللہ پہ، 19 سال کے تھے جب یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی، تو جب اپنے استاد کے پاس لے کے گئے تو وہ خود بہت بڑے فقیہ تھے، وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح ان سے کیا۔ تو کاسانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں میری شادی جب ہوئی تو میں حیران ہوا کہ وہ جو تھی میری بیوی امام کی بیٹی رحمہ اللہ علم میں مجھ سے کم نہیں تھی. ہماری بحث ہوتی تھی کہ کیا کیا چیز شریعت نے کیسے بیان کی ہے. تو کاسانی فاطمہ اور ان کے سسر رحمہ اللہ کاسانی فرماتے ہیں جب فتویٰ ہمارے یہاں سے ہمارے خاندان سے جاتا تھا تو ہم تینوں کے دستخط اس پہ ہوتے تھے. یہ چیز تھی. حضرت ابو البرکات رحمہ اللہ یہ آپ کے بہت بڑے مصنف حضرت مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ یہ جتنے برکاتی سلسلے کے فلسفے کے استاد ہیں, ہم نے بھی برکاتیوں سے پڑھا اور الحمدللہ ہماری سند بھی ان سے متصل ہے. یہ جتنا فلسفہ اور یہ پڑھتے تھے, ہمارے جو استاد تھے وہ کہتے میری دادا تھے اور دادی تھی تو ہم بچوں کو تو کیا اتنی خبر ہوتی تھی, لیکن والد وغیرہ سارے گھر کو کھانا کھلاتی تھیں دادی اور باورچی خانے میں, پھر یہ دونوں میاں بیوی بیٹھتے تھے. تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا تھا کہ فلسفے کے مسائل میں ایک دوسرے سے بحث کرتے رہتے. تو علم ایسے ہوتا ہے. میر انیس کا بھی مشہور واقعہ ہے, ایک مصرہ انہوں نے کہا تھا اور دوسرا انہیں مل نہیں رہا تھا. اس زمانے میں لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے, گھروں میں تعلیم ہوتی تھی اور وہ تعلیم برائے انسانیت تھی, فقط تعلیم برائے معاش نہیں تھی. آٹھواں سوال نمبر آٹھ کہ میرے بڑے بھائی صاحب کے بیٹے کا نام اظہر ہے, عارف صاحب نالندہ بہار سے. بھائی صاحب کے دوست جو کہ براہمن ہیں انہوں نے بھائی صاحب کو کہا کہ اظہر اچھا نام نہیں ہے, اس نام کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی زندگی پر برا اثر پڑے گا. اظہر نام کی وجہ سے وہ سرکاری نوکری سے محروم رہ جائے گا. جس طرح آپ اپنے نام امان اللہ کی وجہ سے سرکاری نوکری سے اب تک محروم ہیں, اس وجہ سے بھائی صاحب نے بیٹے کی سند ولادت میں اس کا نام تعریف کروا کر عارض کروانا چاہتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے, باوجود اس کے اپنی دوست کی رائے سے انتہائی متفق ہیں. مسئلہ بہت نازک ہے. آپ نے عارف صاحب جو پوچھا ہے نا, مفتی حضرات اس کا فتویٰ یہی دیں گے کہ نام کو اس وجہ سے تبدیل کرنا کہ آگے اسے سرکاری نوکری نہیں ملے گی یہ درست نہیں ہے, اور دلیل بھی وہی ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. اگر ہماری ذاتی رائے پوچھیں تو ہم اس سے متفق نہیں ہیں. ان کے دوست جو براہمن ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں گے, جو انہوں نے اس معاملے میں ان کی جانکاری ہوگی, جو انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ نام تبدیل کر دیں. جو علوم ان لوگوں کے ہاں ہیں اور ابھی بھی زندہ ہیں اور ہمارے یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں, وہ علم برحق ہے. اس علم کی حد تک تصدیق ہم بھی کرتے ہیں. اس سے ہمارا خیال ہے جو انہوں نے کہا اسے مان لینا چاہیے. رہ گئی یہ دلیل کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, تو جان بوجھ کے کوئی کنویں میں چھلانگ لگا دے گا, بچنا ہوا تو بچیں گے. اللہ کا امتحان لینا ہے, ولیعذ باللہ آگ میں ڈال دے اپنے آپ کو. یہ ساری چیزیں اسباب کے دائرے اور درجے میں آتی ہیں, اس لیے اسباب کے دائرے اور درجے کو اختیار کر لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اسباب کے دائرے میں ان چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے. اس لیے جو انہوں نے کہا کہ نام تبدیل ہونا چاہیے ورنہ یہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں, تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے, اس کی تصدیق کی جانی چاہیے. تو اگر وہ نام تبدیل کر دیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ہماری ذاتی رائے ہے. فتویٰ جو مفتی حضرات دیتے ہیں ان کا اپنا معاملہ ہے, مگر ایسے علوم ابھی تک ہندوؤں کے ہاں باقی ہیں. مسئلہ نمبر 9، احناف کے نزدیک قیام کی حالت میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ثابت ہے یا ناف کے اوپر، کیونکہ بہت سے حنفی علماء کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں. برائے مہربانی اس پہ بات تفصیلی وضاحت فرما دیں. تفصیلی وضاحت تو کیا کر دیں بھیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات جن میں ابن ماجہ وغیرہ میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، وہ روایات بہت مستند ہیں. ہمارے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی روایت بہت مستند ہے. اس لیے احناف نے فتویٰ اسی پہ دیا ہے کہ نماز میں ناف کے فوراً نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ علماء کا تعامل ایسا ہے، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ علماء ہیں، یہ سنت کے مطابق نماز ہی کہاں پڑھتے ہیں؟ کوئی دو چار مل جائیں جو نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہوں تو مبارکباد دینا. عام طور پہ نماز ضائع ہوتی ہے، برباد کی بھی ہے، مکروہ ہے، مکروہ تعلیمی ہے، سرے سے نماز ہی نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. کون نہیں جانتا، مسئلے نہیں پڑے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن موقعہ میں سے ہے کہ ہر رکعت میں چھوٹی بڑی جو بھی صورت ہے پوری پڑی جائے. یہ کیا کرتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہ ابو موسیٰ لوگوں کو نماز پڑھانا، یہ خلافت سے خط روانہ فرمایا تھا کہ ابو موسیٰ لوگوں کو نماز پڑھانا فجر میں سورہ حجرات سے لے کے بروج تک، اور ظہر میں بھی ایسے ہی ہے، سورہ حجرات 26 پارے سے لے کے 30 پارے کے تقریباً آج تک، اور انہیں نماز پڑھانا بروج سے لے کے لم یکن الذین کفروا تک، عصر اور عشاء دونوں میں ایسے پڑھانا. اور پھر فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تحریر فرمایا کہ ابو موسیٰ لوگوں کو نماز پڑھانا مغرب کی لم یکن الذین کفروا سے لے کے قرآن کریم کی آخری سورت تک. یہ ایک معیار ہے جو احناف نے مقرر کیا ہے. آپ ڈھونڈتے رہیے، کبھی جو ایسا آدمی کوئی مل جائے جو نمازوں کو اس ترتیب سے پڑھائے. اسے کن حنفی فقہا اور علماء کی بات کرتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ قبروں میں چلے ہوں گے. تو نئی سنت کے مطابق نماز پڑھاتے، اور جو پیچھے ہوتے ہیں وہ ان سے بڑھ کر. امام ایک منٹ کے لیے قرات لمبی کر کے تو دیکھے، سلام بعد میں پھیرتے ہیں، شور پہلے مچتا ہے، ارے امام صاحب اتنی لمبی نماز، ارے حضرت، ارے حضرت کام، حضرت وہ. تو دونوں طرف کا حال یہی ہے. اس لیے وہ ہاتھ نہیں باندھتے تو ہوگا ایسی. ہم جتنی مرتبہ ہندوستان گئے، ندوہ میں حضرت کی نماز دیکھی مولوی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی، کیا بات تھی ان کی نماز. یا مدنی خاندان میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ صاحب، دادے محسن صاحب یہاں رحمہ اللہ تشریف لاتے تھے، نماز ان کی دیکھنے کے قابل ہوتی. حضرت منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی نماز ہوتی تھی دیکھنے کے قابل. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا تو آخری قعدے میں درود شریف پڑھ کے فارغ ہوئے تو زبان اس بیماری کی وجہ سے زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نے گنا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے اللہ سے مغفرت مانگنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی تھی. رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، سلام سے پہلے 13 تو ہم نے گنا وہ دعا مانگی. روتے تھے زار زار، شاید آنسو بھی خشک ہو گئے، بار بار یہ پڑھتے تھے رب انی ظلمت نفسی ظلما، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. حقیقت میں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی غلام شہنشاہ کے سامنے کھڑا. اور نماز تو آپ کی ابھی بھی حیات ہیں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, مسجد مدنی صاحب کی دیکھی, اور بارہا فجر کی نماز ایک چھوٹی مسجد ہے وہاں پڑھنے کا ہوا موقع ملا. اتنے طویل سجدے جتنے وہاں مسجد مدنی صاحب کے ہم نے نہیں دیکھے, ہندوستان میں بھی نہیں دیکھا, اتنے طویل سجدے اب بھی دیکھ لینا. تو نماز کہاں آپ سنت کے مطابق کوئی پڑھتے ہیں. عبدالحی صاحب سری نگر سے آپ نے سوال کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے, اس پر اشکال ذہن میں یہ آیا کہ باغیوں کے خلاف قرآن کا حکم یہ ہے کہ فیم بغت احداہما علی الاخرى فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر اللہ, جو شخص بغاوت کرے اور ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آنے کی کوشش کرے تو حق کا ساتھ دینا یہاں تک کہ باغی لوگ حق کے تابع ہو جائیں. اسلامی حکومت ہے, خلافت ہے, بغاوت ہو گئی, ان کے ساتھ جنگ کرنا یہاں تک کہ ان کا زور ٹوٹے اور وہ خلافت کے تابع ہو جائیں. یہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حنفی فقہا یہ لکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں انہوں نے بغاوت کی تھی, اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے جنت میں اللہ کے ہاں پہنچنے کے بعد پھر وہ صحیح طور پر خلافت میں آ گئے تھے, لیکن وہ خلافت راشدہ نہیں تھی. یہ سب چیزیں احناف نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں سے ایک بال برابر اس کو چھوڑ دیں. جو موقف ابن تیمیہ, جو موقف امام زہبی, ابن کثیر, حنفیوں میں یہ صاحب فتح القدیر, بحر الرائق, رائے امام اللہ, اتنے بڑے بڑے لوگ تھے, بس بھیا انہوں نے جو لکھا سوچ سمجھ کے, ہم جیسے نالائق لوگ فتویٰ دیتے ہوئے ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہوتے. وہ تو اللہ کے بہت نیک بندے تھے. اہل السنہ کا نظریہ وہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اہل السنہ انہیں خلفائے راشدین میں سے نہیں مانتے, اور وہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بغاوت اور ان کے بعد ان کی حکومت کا درست ہو جانا. یہ کئی مرتبہ پہلے بھی بات آ چکی ہے, اس لیے اس کی تفصیل میں جانا نہیں. راشد صاحب سرائے عالمگیری میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت الوداع میں خطبہ دیا تھا وہ کیا تھا. ہے تو بہت تفصیل کی بات, لیکن اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں تو ڈاکٹر نثار احمد صاحب تھے, ان کی کتاب ہے خطبہ حجت الوداع. وہ کسی زمانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب, ان کی اکیڈمی نے بیت الحکمت نے شائع کر دی تھی, وہ پڑھنی چاہیے. انہوں نے بہت چیزیں اس میں تذکرہ کر دیا ہے, اور جتنے بھی جملے عام طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اس میں انہوں نے ان کو نقل کر دیا. آپ کہتے ہیں اسے تفصیل سے, تفصیل تو کیا کریں, لیکن جو کچھ ہے سامنے وہ عرض کر دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خطبہ دیا تھا ان کی حیات طیبہ کے بہت بڑے اور بنیادی خطبات میں سے ایک خطبہ تھا, اور اسلام کا سارا نچوڑ اور خلاصہ وہ خطبہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 مہینے پہلے وہ خطبہ دیا تھا. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس خطبے کو اسلام کی اساس اور بنیاد مانا جائے, کوئی حرج نہیں, انتہائی فصیح و بلیغ. اسی لیے اس کے آخر پہ یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا لوگو حل بلغتو, میں نے اسلام حقیقی پیغام پہنچا دیا. لوگوں نے کہا جی پہنچا دیا. تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا, لوگوں سے پوچھا, پھر پوچھا, پھر پوچھا, اور 3 مرتبہ فرمایا اللہ مشہد, اللہ گواہ ہے میں نے دین پہنچا دیا. اللہ تو اس بات پہ گواہ ہے, کیونکہ قرآن نے بھی کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ اپنے پروردگار کی طرف سے جو وحی ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے پیغام کو نہیں پہنچایا فما بلغت رسالت, اس نے اپنی رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. اہل تشیع کا اور ہمارا یہی اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہنچایا تھا غدیر خم میں, جب بتایا تھا کہ علی مولا ہیں, اور جب بتایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں رضی اللہ عنہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کے کہ جس کا میں ولی ہوں علی مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں رضی اللہ عنہ, بتا دیا تھا کہ سب سے پہلی خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہوگی. اور تم جھوٹ بولتے ہو, اگر اس کو نہیں مانو گے تو تم گویا یہ کہتے ہو کہ رسالت کا حق نہیں ادا کیا. ہم کہتے ہیں رسالت کا حق جو ادا فرمانا تھا حجۃ الوداع میں, جو آپ نے کہا تھا کہ میں نے پہنچا دی سچی بات تم تک, تین مرتبہ پوچھا اور تین مرتبہ اللہ کو کہا کہ اللہ آپ گواہ رہے ہیں, یہ تیری مخلوق گواہی دیتی ہے کہ میں نے ان تک حق پہنچا دی. تو اللہ تعالی کی تعریف اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد یہ جو پڑھتے ہیں نا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, یہ اسی خطبے میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا تھا کہ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ, جسے اللہ ہدایت دے وہ حقیقت میں ہدایت دے, کوئی اسے گمراہ نہیں, اور جسے گمراہی پہ خدا چھوڑ دے وہ گمراہ, اس کا کوئی ہادی نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہادتیں پڑھی, اللہ کی شہادت, اپنے نبی ہونے کی شہادت, اللہ کی وعدانیت کی گواہی دی. اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا کہ میرے اس خطبے کو غور سے سنو, لعلی لا ادراکم بعد عامی حاضر, عین ممکن ہے کہ میری زندگی کا آخری سال ہو اور اس سال کے بعد میں اور تم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں ایک ایک بات وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں, اور پھر فرمایا جو میری بات سنے اسے چاہیے کہ ان تک پہنچائے جو آج میرے اس خطبے میں نہیں ہے. اور لوگوں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو براہ راست بات سن رہا ہوتا ہے وہ اتنا سمجھتا نہیں ہے جتنا وہ سمجھ سکتا ہے جو جس تک بات پہنچائی جائے. تابعین کا کر دیا نا کہ تم صحابہ اور رضی اللہ عنہ میری بات یاد رکھنا, اپنے بات کی نسل تک پہنچانا, اور عین ممکن ہے تم اتنا مجھے میری بات کو نہ سمجھ سکو جتنا تابعین سمجھ لیں گے. یہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. اس پہ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یاد رکھا اور انہوں نے وہ احادیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تک پہنچی, اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ انہیں سمجھا. اس پہ طوفان مچ جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں. کچھ نہیں کہتے یار, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جیسی پوری امت ہو جائے اتنی نیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جوتے تک بھی نہیں پہنچتے. کہ کیا کہنے, وہ صحابی تھے, انہوں نے زیارت کی تھی, حضور صلی اللہ علیہ نے دعا دی تھی. افضلیت کا ہونا ایک الگ چیز ہے, افضل ہونا ایک الگ چیز ہے, اور افقہ ہونا وہ ایک الگ چیز ہے. امام اوزائی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی ایک رفع یدین کے مسئلے پہ بحث ہو گئی تھی, تو اوزائی رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں میں فقیہ کون ہے زیادہ, سمجھدار کون ہے, بڑا مفتی کون ہے, فتویٰ دینے والا کون ہے جو سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہے. اور اس کے آخر پہ انہوں نے کہا کہ بات عبداللہ ابن عمر پہ آ گئی ہے, مجھے ان کا احترام اور یہ چیزیں ملحوظ خاطر نہ ہوتی تو میں کہتا کہ اسود اور علقمہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد، یہ دونوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ فقیہ. تو بھیا سمجھدار ہونا ایک دنیا میں دیکھ لو، بیٹے زیادہ سمجھدار کبھی ہو جاتے ہیں باپ سے، تو کیا کہیں گے کہ باپ کی افضلیت؟ باپ کی افضلیت اپنی جگہ مسلم، سب کچھ تجربے سے فرق پڑ جاتا ہے، زمانے کی تبدیلی سے فرق پڑ جاتا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اس کو خوش رکھے، اس کا چہرہ پھولوں کی طرح تر و تازہ رہے، سرسبز و شاداب رکھے، جس نے میری باتوں کو سنا اور پھر اس نے دوسروں تک پہنچایا، اور جن تک پہنچایا وہ سننے والوں سے زیادہ گہری سمجھ رکھتے تھے. پھر فرمایا تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور تم سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو، اور یاد رکھو کہ آدم مٹی سے بنے تھے، تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ آدمی زیادہ عزت والا ہے جو شخص متقی ہے. کسی عربی کو عجمی پہ، عجمی کو عربی پہ، کالے کو سرخ پہ اور سرخ پہ کالے پہ، سیاہ اور سفید رنگوں پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور سب کے سب یکساں ہیں سوائے اس کے کہ دونوں میں متقی کون ہے. اللہ کے بندو، یا تمہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں اور میں وصیت کرتا ہوں، اور اپنے خطبے کا آغاز میں ان نیکی کے جملوں سے کرتا ہوں، جان لو کہ جاہلیت کی کافروں کی جتنی رسوم تھیں سب کی سب میرے پاؤں تلے مسلی گئی. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے مبارک کو زمین پہ رگڑ دیا اور آپ نے فرمایا کفر کی جتنی چیزیں تھیں میرے جوتے تلے، اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو جاہلیت کے رسومات آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں. سنو ہر خون جو انتقام سے لیا گیا، اور جاہلیت کے اثرات جو خاندانی فخر کرتے ہو، جو اپنی نسلوں پہ فخر کرتے ہو، آج میرے جوتے کی نوک پر کوئی خاندان کسی پہ فضیلت نہیں رکھتا، ہاں جو ان میں نیک آدمی ہے. اور جاہلیت کے جتنے غرور اور عہدے ہیں میں آج ختم کر رہا ہوں. بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانا سکھایا، یہ عہدے دو باقی رہیں گے. سکھایا جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئی تھی اور فرمایا کہ جو قتل جان بوجھ کے کیا جائے گا قاتل کو اسی طرح قتل کیا جائے گا، اور جو لاٹھی اور پتھر سے قتل کیا جائے گا اس کی دیت 100 اونٹ مقرر کرتا ہوں، اور جو 100 اونٹ سے بھی زیادہ چاہے گا وہ جاہلیت کی روش اختیار کرے. اب اس کی تشریح بہت بہت وقت چاہیے بھائی اس کے لیے. دیکھو ہمارے حنفیوں کے ہاں 100 اونٹ مقرر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس سے زیادہ چاہے گا وہ جاہلیت کی، کفر کے زمانے کی کوئی حرکت کرے گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آخر سوسائٹی میں انسانی قتل، ان چیزوں کو بھی تو روکنا ہے. اب اگر کوئی اڑ جائے کہ 1 کروڑ مثلاً 100 اونٹ کی قیمت ہے، وہ کہتا ہے میں 1.5 کروڑ لوں گا، تو امام یوسف رحمت اللہ علیہ قاضی تھے، وہ اپنے زمانے کے حالات پہ نظر رکھتے ہوئے فرماتے تھے 1.5 دے. حدیث میں وہ چیز آئی ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ اڑ گیا یہ دوسرے کی جان لے گا، نہیں تو 1.5 کروڑ روپیہ مانگے تو 1.5 دے دو اور اس انسانی جان کو بچا لو. اسے فتح و عالمگیری میں لکھا ہے کہ قاضی یوسف رحمت اللہ کا فتویٰ یہ تھا کہ قاتل اور مقتول دونوں کے خاندان، دونوں لوگوں کے درمیان جس بات پر بھی صلح ہو جائے بس وہی دیا. ہر قسم کا سود میں آج ختم کر رہا ہوں. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی اصل زر کے علاوہ کوئی چیز لے. اور میرے چچا عباس بن عبد المطلب وہ سود پہ کاروبار کرتے ہیں، میں آج ان کے سارے کاروبار کو جو سود پہ مبنی ہے ختم کر رہا ہوں. ہاں اصل زر چچا کی طرف لوٹے گی یا لوٹائی جائے گی. زمانہ جاہلیت کے تمام خون، تمام قتل آج میں اسے ختم کر رہا ہوں، سوائے اس کے کہ ربیعہ ربیعہ جو تھے یہ حارث کے بیٹے تھے، اور حارث عبد المطلب کے بیٹے تھے. عبد المطلب کے بیٹے حارث، زبیر، عبداللہ، ابو طالب، حمزہ، یہ سب بھائی تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھتیجا حارث کا بیٹا ربیعہ، اس کے چھوٹے بچے کو مار دیا تھا بنو حزیل نے، اور وہ حزیلی جو تھے بنو لیس میں وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور بنو حزیل نے مار دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنو حزیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جاہلیت کے زمانے کے تمام جتنے بھی ہیں خون کے عوض میں خون میں اسے ختم کر رہا ہوں، مہینے اپنی اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، کافر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں اور کبھی ایک مہینے کو حلال کرتے ہیں کبھی دوسرے مہینے کو. اور یہ وہ چیز ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے سورہ توبہ کے متعلق، انما النسیء، اللہ کہتا ہے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا زیادہ تم من الکفر، یہ کفر کی حرکتوں میں سے ایک ہے. اور کمال کی بات زمانے کے متعلق ارشاد فرمائی، اپنے میں ان زمانہ قد استدار، اللہ نے جس سیکنڈ منٹ مہینے اور سال کے مطابق، یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں، زمانے کو پہلا لمحہ جو تخلیق فرمایا تھا، آج ٹھیک زمانہ گھوم پھر کے میرے اس خطبے میں وہی آ گیا. تو جو مہینے میں مقرر کر رہا ہوں اسی پہ چلتے رہنا، اور دیکھو اللہ نے جن مہینوں کو حلال کیا ہے اسے حلال سمجھنا، جن کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھنا. اس کی تشریح دیکھنی ہو تو جو سورہ توبہ میں آیا ہے نا، منہا اربۃ حرم، ان میں چار مہینے بڑی عزت والے ہیں، وہاں دیکھ لیجئے گا زمانہ گھوم پھر کے آ گیا. اور اللہ کے نزدیک زمانے میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی اور آپ نے فرمایا ذی قعد، ذی الحج اور محرم، یہ تین مسلسل آ رہے ہیں، اور رجب چوتھا مہینہ ہے اور وہ الگ. اور لوگوں ان چار مہینوں کا احترام کرنا. پھر فرمایا کہ رجب ان کافروں نے بدل دیا تھا، مضر قبیلہ جو ہے وہ جو کہتے ہیں جماد ثانی اور شعبان کے درمیان جو رجب ہے، بس یہ حقیقی رجب ہے، ان چار مہینوں کا احترام کرنا. اور فرمایا یاد رکھو مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ذی الحج کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا اچھا یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا مکہ. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہو سی یسمی بغیر اسمی، ہمیں خیال ہوا کہ آپ مہینے کا نام بدلیں گے، پھر ہمیں خیال ہوا کہ آپ شہر کا نام بدلیں گے، پھر ہمیں خیال ہوا یہ تبدیلیاں ہو جائیں گی. تو آپ نے فرمایا جس طرح مکہ عزت کے قابل ہے، جس طرح یہ مہینہ ذی الحجہ عزت کے قابل ہے، جس طرح یہ شہر عزت کے قابل ہے، اسی طرح ایک دوسرے کا خون احترام کے قابل ہے، ایک دوسرے کی عزت، جھوٹ نہ بکنا دوسروں کے متعلق، یہ عزت کے قابل ہے. اور تمہاری عزت اور آبرو یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح بیت اللہ کی توہین حرام ہے، اس شہر اس مہینے کی توہین حرام. یاد رکھو میری بات سنو تاکہ تمہیں زندگی ملے. ظلم اور زیادتی نہ کرنا، میں پھر بار بار تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ظلم نہ کرنا. کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ ظالموں کے اجڑنے کی بھی دعا فرما دیتے، اور کاش یہ فرماتے کہ ان ظالموں کی قبریں خدا عذاب سے بھر. خدا ہمارے زمانے کے ظالموں کو اللہ ایسے ہی ہلاک فرما دے جس طرح اس نے فرعون کو ہلاک فرمایا. بار بار سمجھا رہا ہوں ظلم نہ کر. اللہ کے بندو میری بات سنو، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، مومن مومن کا بھائی ہے، اور آج کا دن جس طرح عزت کے قابل ہے دوسرے کی عزت بھی، اور عزت اور آبرو لوگوں کی جو ظالم لوگ چادر کی مانند اسے پھاڑ دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، میں اس کو حرام کہہ رہا ہوں. یاد رکھو مومن کا چہرہ حرام ہے، اس پہ تھپڑ نہ مارنا، یہ خیر منائیں اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں چہروں پہ تھپڑ مارتے ہیں. فرمایا اللہ نے اسے اپنی صورت پہ پیدا کیا، اس لیے بغیر وجہ کی کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، دھمکانا حرام ہے، دھمکیاں دینا. فرمایا میں حرام قرار دے رہا ہوں دھمکیاں دینا، جھوٹ بولو نہیں تو تم بھی جانتے ہو کہ تمہارے گھر میں خواتین ہیں. یہ ہمارے زمانے کے ظالم جھوٹی گواہیاں یہ کہہ کے لیتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں حرام قرار دے رہا ہوں، کوئی چیز جائز نہیں ہے جب تک کہ مومن آدمی اپنی خوشی سے تمہیں نہ دے دے. اور یاد رکھو مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھے، اس سے دوسرے کے جان اور مال محفوظ رہیں. اور مجاہد تو دراصل وہ ہے جو نفس کو اللہ کے مقابلے میں دبا دیتا ہے، مجاہدہ تو یہ ہے. اور امانت رکھوائی جائے تو امانت کی پابندی کرنا، امانت کو ادا کرنا، اور اگر ادھار لی جائے گی چیز تو اسے واپس کیا جائے گا. امین پابند ہے امانت کو لوٹائے جانے کا. لوگ جب تمہیں عطیہ دیں تو ان کے عطیے، ان کے تحفے کے مقابلے میں تحفے کا خیال کرنا، اور جو ضمانت دیتا ہے وہ بھگتے گا. ضمانت دی نا کہ یہ 10,000 میں یہ دے گا، جی وہ نہیں دیتا. فرمایا جس نے اصل میں ضمانت دی تھی وہ بھگتے گا. مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے. عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، تم نے اللہ کا نام لے کے یعنی نکاح کر کے انہیں اپنے لیے جائز قرار دیا ہے، اور میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، وہ کمزور ہیں تمہاری پابند، اور ان کے معاملے میں کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرنا، ان کے حقوق میں کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ رکھنا. اور جس طرح عورتوں کے حقوق میں بیان کر رہا ہوں تمہارے ذمے، اسی طرح عورتوں کے ذمے بھی ان کے شوہروں کے حقوق ہیں، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورا کریں. اور وہ یہ ہے کہ کوئی بے حیائی کا کام نہیں کریں گی. تمہارا بستر کسی ایسے شخص کو جس سے تم ناراض ہو اس پہ بیٹھنے نہیں دیں گی، یعنی اس کمرے میں بھی نہیں آنے دیں گی. جس شخص سے تم ناراض ہو چاہے اس کا کوئی بھی ہو، ان کا حق نہیں ہے کہ تمہارے کمرے میں کسی کو آنے دیں. تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخلہ نہیں دیں گی جس کو تم ناپسند کرتے ہو. یاد رکھو میں تمہیں صاف بتا رہا ہوں کہ اگر تمہاری عورتیں تمہارے حقوق نہ ادا کریں تو انہیں بستر پر اکیلا سو جانے دو اور اپنا بستر بدل لو. اور دیکھو کبھی بھی انہیں شدید تکلیف، ایسی چوٹ نہیں مارنی، ایسی چیز سے نہیں مارنا. کوئی دوسری جگہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی ایسی چیز عورت کو نہ مارنا کہ اس کے جسم پہ داغ پڑ جائے، نیل پڑ جائے، اور اس کی سہیلی اس سے پوچھے کہ یہ کیا ہوا ہے تو پھر وہ شرمندہ ہو جائے اور وہ جھوٹ بولے. یعنی وہ یہ نہ کہے کہ میرے شوہر نے یہ زیادتی کی ہے، بلکہ اسے جھوٹ بولنا پڑ جائے کہ گر گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. کھانے پینے کے بارے میں اور لباس کے بارے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور یاد رکھو کہ اگر وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں تو کبھی بھی غصہ اتارنے کا تمہارا کوئی حق نہیں. نافرمانی ہو گئی کبھی، اپنے دل میں وہ کینہ اور بغض اپنی بیوی کے خلاف رکھنا کہ اچھا کبھی تو میں تمہیں ملوں گا نا. فرمایا ختم ہو گئی بات. اپنے دل کا کینہ اور بغض نکالنے کے لیے بالکل ایسے نہ کرنا. اور کھانا اور کپڑا کہ ان کا حق بنتا ہے، تم جیسا خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلانا، جیسا کپڑا تم پہنتے ہو انہیں بھی پہنانا. اور اگر کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے تو عورتوں کو معاف کرتے رہنا. میں کہتا ہوں ان عورتوں سے کہ نافرمانی نہ کریں اور فرما بردار ہو جائیں تو تم بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا. اور عورت اپنے گھر میں وہ خرچ کرے گی جو تم انہیں لا کے دو گے, اور یہ حق ہے اس کا جو تم انہیں دو, اور تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے پیسے کو گھر کے علاوہ وہ کہیں خرچ نہیں کریں گے. بھائیوں کو دینا ہے, کسی اور کام میں خرچ کرنا ہے, کمایا ہوا شوہر کا ہے, مال اس نے لا کے دیا ہے, اس سے منع فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, لوگو بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو, وللآخر حجر, اور جو بستر پہ پیدا نہ ہوگا پھر اس کے لیے پتھر ہے. مطلب یہ کہ لوگوں کے بچوں کے نسب میں شبہ نہ کرو, جو جس کے گھر پیدا ہوا ہے بس اس کی اولاد ہے. اور جس پہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کچھ گڑبڑ کی ہے, فرمایا اس کے لیے دنیا میں پتھر ہیں اور اللہ اس کا حساب قیامت میں لے. دیکھو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی رضامندی کے بغیر اس کے مال کو خرچ کرے. یاد رکھو جس نے خود جان بوجھ کے اپنا نسب بدلا اور اپنے باپ کے علاوہ نسبت کہیں اور کی, یا غلام جس نے جان بوجھ کے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کا غلام اپنے آپ کو ظاہر کیا, تو قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض اور نفل کوئی چیز قبول نہیں کرے گا. یہ لوگوں میں جو لانت کے کام ہے نا, ان میں سے ایک ہے, اپنے نسب کو جان بوجھ کے کسی بڑے آدمی کی طرف منسوب کرنا کہ میں تو فلاں کی اولاد ہوں. دس پشتیں ہندوستان میں برتن بنانے کا کام کرتی رہی اور ایک سے ایک بہترین کمہار تھا, اور تقسیم کیا ہوئی ہے, یہاں آ کے حسنی اور حسینی سید بن گئے. انہیں ذرا خدا کا خوف نہیں. اصل الفاظ بولوں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص اپنے اصل باپ کے علاوہ کسی کو بتائے, اور غلام اپنے اصل آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے, اللہ کی لعنت اس پہ پڑے, خدا کے فرشتوں کی لعنت اس پہ پڑے, اور انسانوں کی لعنت اس پر پڑے, اور اس ملعون اس لعنتی کی قیامت میں کوئی بھی عبادت, خواہ وہ فرض ہو خواہ وہ نفل ہو, اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ فرمایا, پہلے حسنی بنیں گے, حیدری بنیں گے, پھر سید بن جائیں گے. دو تین سٹیپس میں تبدیل کرتے ہیں, کسی گاؤں میں چلے گئے, جا کے مکان بنا لیا, سندھ گوٹھ کہیں چلے گئے, نام کے ساتھ حیدری لکھ لیا, حسینی لکھ لیا, اور اگلی نسل نے اپنے آپ کو سادات میں شمار کر لیا. ولیعذ باللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, اور تمام انسانوں کی لعنت اس پہ پڑے جو اپنا باپ بدلے. غلاموں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا, انہیں اپنے جیسے کپڑے پہنانا, ان کو بھی وہ کھلانا جو تم کھاتے ہو. اگر کوئی ایسی خطا کریں جسے تم دیکھو کہ معاف نہیں کر سکتے ہو, تو اللہ کے بندو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس غلام کو فروخت کر دو, اور انہیں کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہ کرنا. اور میں تمہیں یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ اپنی باندیوں سے ایسے ہی اچھا سلوک کرنا جیسا کہ تم اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرو. ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا, ان کے کپڑے لگتے کا بھی خیال رکھنا. بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں تو ان کی جان اور مال محفوظ ہو گیا. کسی مومن کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے قتل کرے جب تک کہ جنگ کی صورتحال نہ پیش آ جائے. کسی کا ناحق مال نہ لے لینا, اور دیکھو چوری مت کرنا. اور یاد رکھو میرے بعد نہ تو کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت آئے گی. میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم اللہ کے ہاں امتوں میں سے آخری امت ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کوئی نبی علیہ السلام ایسے نہیں آئے جنہوں نے دجال کا ذکر نہ کیا ہو اور اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو. میں تمہیں ڈراتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دجال ایسا ہوگا کہ کہ اس کا فتنہ پھیل جائے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، میں تمہیں ڈراتا ہوں، بے شک سب سے افضل دعا وہی ہے جو میری دعا ہے، میں وہ مانگتا ہوں، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ سے یہی مانگتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت، وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ سے ڈرو، ترازو صحیح رکھنا، لوگوں کو جو چیز بھی دو پیمائش کے پیمانے صحیح رکھنا، اور اگر لوگ یہ نہیں کریں گے تو خدا کی زمین پہ فساد پھیل جائے گا۔ بچنا مبالغے سے کام نہ لینا، تم سے پہلے جو قومیں اس دنیا میں آباد تھیں وہ برباد ہو گئیں اس غلو کی وجہ سے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، ہے نا حالی کی مسدس میں، یہ وہ ہے بات۔ مت مبالغے سے کام لینا۔ حضرت قدوۃ السالکین، حضرت شیخ المشائخ، حضرت امام المتقین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بس کرو یار، یہ ہے مبالغہ۔ گاندھی جی اگر مسلمان ہوتے تو نبی ہوتے، اگر نبوت جاری ہوتی تو عمران خان کو ملتی۔ ولیعظ باللہ، استغفر اللہ، یہ ساری چیزیں آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی، گاندھی جی کے متعلق تو خیر پڑا، لیکن یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں۔ ہے کوئی ایمان دین کی رمق باقی رہ گئی؟ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوتے رہے کہ اپنے بڑوں کو ان کے مرتبے اور مقام سے اوپر گناتے تھے، تم بھی ایسے کرو گے تو یاد رکھو وہ ہلاک ہوئے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اب عربوں میں اس کی گمراہی سے شرک پھیلے، لیکن اس پہ راضی ہو گیا ہے کہ عربوں تم کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، بچنا اس۔ لوگوں، اللہ نے ہر وارث کا حصہ الگ کر دیا ہے، وارث کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے کل مال کی وصیت کرے، وہی جو قاعدہ ہے 1/3 کا۔ چنانچہ کسی کو ایک تہائی مال سے زیادہ وصیت کی اجازت ہی نہیں میں دے رہا، 33%، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا، وہ حقوق اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور عین ممکن ہے کہ میں اور تم آج کے بعد ایک جگہ جمع نہ ہو سکے، اور جھوٹی قسمیں نہ کھانا، اور اللہ پر خاص طور پہ جھوٹ نہ بولنا، اور جو جھوٹ بولے گا خدا پہ، خدا اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دے گا۔ علم جتنا تم حاصل کر سکو لے لینا، اور لوگوں، علم کو حاصل کرو قبل اس کے کہ علم کو اٹھا لیا جائے۔ دوسری جگہ آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یقبض العلم، موتا امام مالک میں ہے کہ اللہ علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ سینوں سے نکال لے، بلکہ اللہ یہ کرے گا کہ تمہارے زمانے کے علماء پر وفات آ جائے گی، موت آ جائے گی، تمہارے زمانے کے علماء اٹھتے چلے جائیں، لم یبق عالما، حتیٰ کہ تمہارے شہروں کے شہر ہوں گے اور ایک علم والا بندہ نہیں رہے۔ پھر یہ گمراہ تمہارے مفتی بن جائیں گے، دلو و اذلو، بغیر علم کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے یاد رکھو، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا اور تمہارے علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور اس کے بعد گمراہ تمہارے ائمہ بنیں گے۔ یہ میڈیا دیکھو، ہمیں کسی سے کیا لینا اور کیا دینا یار، کہاں اتنی فرصت ہے کہ ان گمراہوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں۔ لیکن یہ جتنے اسلام کے ٹھیکیدار اور قائدین بنے ہوئے ہیں نا، یہ وہ ہیں جو عربی تک نہیں جانتے۔ مولانا مودودی پھر پڑھے لکھے تھے، مولانا کے بعد اس جماعت کے جو جنرل سیکرٹری اور جو جمعیت آئی ہے، اسلامی جمعیت طلبا اور پنجاب یونیورسٹی سے نکالا ہے، کل تک تو جماعت اسلامی انکار کرتی تھی، ہمارے بندے ہی نہیں ہمارے، اب جا کے منصورہ میں پناہ لی ہے نا۔ عمومی طور پہ جو ان کے ناظم آئے ہیں، یہ تحقیق کر لینا، ان میں سے عربی جاننے والا تک نہیں تھا، اور دین کا نمائندہ ہے، دین کا ٹھیکیدار ہے، اتنا ظلم انہوں نے مچایا ہوا ہے، اور دین بھی فتوے میں دخل دینے لگے۔ امید ہے اب جو جملہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نہیں سنیں گے، تو نہ سنو بابا، ہم نے کب کس کو دعوت دیا کہ سنیں، ہمارا کیا لینا کیا دینا۔ بڑے بڑے اللہ کے بندے، جید علماء، مفتی ولی حسن صاحب جیسے، مفتی شفیع صاحب جیسے، امام تقی عثمانی صاحب جیسے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے اور سلامت رکھے، کراچی بھرا پڑا۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب جو اردو ترجمہ نہیں کر سکتے، عربی سے اردو ترجمہ قرآن کا نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے خود بھی فرمایا کہ میں نہیں ترجمہ کر سکتا، دس دس ہزار آدمی سننے جا رہے ہیں، اس لیے کہ مغربی پاکستان پوری پوری جماعت ان کے ساتھ۔ اور مفتی ولی حسن صاحب اور مولانا تقی صاحب اور مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، کوئی قدر نہیں پہچانی، جماعت اسلامی کے ناظم، یہ وہ، کالجوں میں مارنا، یونیورسٹیز میں مارنا، اپنے مخالفین کو کافر بدعتی قرار دے دے کے ان لوگوں کی جان زندگی تنگ کر دینا، یہ دین ہے؟ یہ پڑھے لکھے ہیں، اسی منصب پہ پھر آتے رہے، وہ دین ہے۔ پھر سلمان بٹ صاحب آگے، اب کے جو نائب امیر ہیں لیاقت بلوچ، اپنے زمانے کے چھٹے ہوئے آدمی تھے۔ مصیبت کیا پڑی ہے ہمیں کہ ہم سچ بات نہ کریں؟ یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، یہ دین اور مذہب ان کے حوالے سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دین ہے؟ اور بھی دو تین ہیں، یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے پھرتے ہیں، ایک وہ بھی ہیں جن کے نزدیک گدھا حلال تھا، اللہ جانے کیا نام ہے۔ یہ سب گمراہیاں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی حسد، ایسے نہیں ہے بھیا، خدا کا دین ہے، اللہ کے دین میں جب بھی کوئی دخل دے گا اور جس حد تک ہو سکا ہم اس کی ضرور تردید کریں گے، کیونکہ ایک بڑا فتنہ ہو تو اس کا ذکر کیا جائے، یہ جتنے ہیں، عورتیں بھی بیٹھ کے قرآن پڑھائیں، اپنے محلے میں قرآن پڑھاؤ، یہ بھی پڑھاؤ کہ جب ناپاکی ہے تب بھی قرآن پڑھنا جائز ہے، یہ سب کیا ہے؟ تماشا ہے؟ صرف ایک بات ہے، ہم کہتے ہیں بھیا آپ نے نہیں پڑھا، اس میدان میں نہ آئے، پلیز آپ چھوڑ دیں۔ کل کو میں جو بیٹھ جاؤں اور مریضوں کو دوا دینے لگوں تو پولیس محکمہ کوئی آ کے مجھے گرفتار نہیں کرے گا، کر لے تو لوگ کہیں ہائے ہائے ہائے، ڈاکٹر صاحب کہاں سے یار، اس سے تو میڈیکل کالج کا منہ بھی نہیں دیکھا، اس سے انگلش بھی بنیادی طور پہ نہیں آتی، کدھر سے ڈاکٹر صاحب؟ وہ جرم ہے دنیا کے قانون میں، اور پولیس پکڑ کے لے جائے تو اہل دانش کہیں گے ٹھیک کیا ہے۔ اسی طرح خدا کے دین میں یہ جرم ہے کہ بغیر علم کے فتوے میں قدم رکھا جائے اور بغیر علم کے لوگوں کی رہنمائی کی جائے، اور یہاں بھی اللہ کے فرشتے پکڑیں گے اور سرکار کے یہاں جب پیش ہوں گے تو لگ جائے گا پتہ، کوئی جھگڑا نہیں، سوائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں یار جس میدان میں آپ کھپے ہیں آپ اس کی بات کی، سیاست میں ہوں گے، چیمپئن ہوں گے، ہیرو ہوں گے، سو بسم اللہ، ان کی 100 پیشن گوئیاں سیاست کے میدان میں پوری ہو، بہت اچھی بات ہے، ہمیں اس سے کیا لینا اور کیا دینا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت دین کی بات نہ کریں، فقہا کو آپ نے نہیں پڑھا، حدیث کی بحث آپ نہیں جانتے، قرآن کریم آپ نے پوری تفسیر اس کی تشریحات نہیں جانتے، کیونکہ آپ بنیادی زبان عربی سے ناواقف ہیں. اس پہ کوئی جواب تو ملے نا. اس لیے، اور حق بات کہنے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارے مقتدی ناراض ہو جائیں گے، نام نہیں رہے گا، چندہ نہیں ملے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس شرک کے خفی میں آدمی اس اکاؤنٹ میں اپنا حصہ کھولے؟ لوگ ناراض کل کے ہوتے آج ہو جائیں، جس نے صبح جانا ہے وہ بھی شام کو ہی سفر باندھ. کیا لینا ہے، کیا دینا ہے؟ حق تعالی شانو کی وہ حضرت محافظ رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو ہم دل پہ اس کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے از جام جم دیکھتے ہیں. یہ جتنا دین کا لٹریچر، یہ چیزیں جماعت اسلامی پھیلا رہی ہے، باتیں سیاست، اس لیے اس کی تردید خاص طور پہ کرتے ہیں کہ جاہل لڑکے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جو بھی جذبہ اور نیت ہو وہ جانے، ان کا پروردگار جانے، لیکن جہاں وہ فتوے میں غلطی کرتے ہیں، جہاں امت کی غلط رہنمائی کرتے ہیں. زکوٰۃ کا مسئلہ مولانا لکھ گئے تھے مودودی صاحب، کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ خرچ کی جانی چاہیے، اور اس کے لیے ذاتی طور پر کسی کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے. اس لیے فی سبیل اللہ زکوٰۃ عام ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا رد لکھا، دارالعلوم دیوبند والوں نے رد لکھا، مظاہر العلوم سہارنپور کے مفتیوں نے کہا مولانا یہ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ اس طرح سے نہیں ہوتی. آپ کو یقین آئے گا کہ احسن الفتاوی میں مفتی رشید احمد صاحب مرحوم نے لکھا کہ زکوٰۃ ایسے ادا نہیں ہوتی. وہ اتنا بڑا اس کا باب کھول کے چلے گئے کہ جماعت اسلامی زکوٰۃ اکٹھی کرے، اسلحہ خریدے، جمعیت کے غنڈوں اور بدماشوں کو دے، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں وہ مارتے پھرے، لوگوں کو ٹانگیں توڑتے پھرے، کوئی ہے جو پوچھنے والا ہو ہی نہیں. کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ اپنے مفادات پہ عزت پڑتی ہے. چاروں آئمہ مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ ان کے مسالک کیا کیا تھے زکوٰۃ کی ذاتی ملکیت میں دینے نہ دینے کے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ لوگوں علم حاصل کرنا قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے، اور آپ نے فرمایا جاننے والے ختم ہو جائیں گے. 3 مرتبہ فرمایا کہ لوگوں علم والے اٹھا لیے جائیں گے، اور 3 باتیں ایسی ہیں جن میں دھوکہ نہیں ہوتا، مومن کا دل دھوکہ نہیں دیتا، عمل میں اخلاص پیدا کرنا اللہ کے لیے اور اپنے حکمرانوں کی خیر خواہی کے لیے. بلا وجہ اپنے حکمرانوں پہ تنقید، اس کو درست قرار نہیں دیا. فرمایا عام مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی، کیونکہ ان مسلمانوں کی دعائیں انہیں گھیرے رہتی ہیں. تمہارے حکمران اگر اچھے ہوں تو تم ان کے لیے دعا مانگنا، تمہاری دعائیں انہیں اللہ کا قرب، اللہ کی مدد فراہم کرتی ہیں. لوگو کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے دوا پیدا نہ کی ہو. میری بات سمجھو، میں نے بات تم تک پہنچا دی، اور میری پہنچائی ہوئی بات پہ عمل کرنا، اور 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک جگہ آیا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور ایک جگہ فرمایا ہے میں اللہ کی کتاب عطرتی حاضہ اور میرے یہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم. فرمایا انہیں نہ چھوڑنا، اگر چھوڑ دو گے تو پھر تم گمراہی کے راستے پر چل پڑو. پھر یہ خطبہ آخری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اپنے حکمرانوں کی سننا جب تک وہ تمہیں صحیح راہ پر لے چلیں، اور ان کی اطاعت کرنا، یہاں تک کہ ایک منقہ موٹا انگور جو ہوتا ہے اسے خشک کر لے تو منقہ ہے نا، آپ نے فرمایا تمہارے حکمرانوں میں کوئی منقے جتنا چھوٹا سا سر رکھتا ہو، یعنی باقی جسم پھیلا ہوا اتنا بدصورت، اس کی بھی اطاعت کر کے چلنا جب تک کہ وہ خدا کی کتاب کو تم پہ نافذ کرتا رہے. ہر نبی علیہ السلام کی دعوت گزر گئی وقت کے ساتھ ساتھ، اور میں جو تمہیں آج کہہ رہا ہوں یہ قیامت تک چلے گی، اور لوگ یاد رکھو انبیاء علیہ السلام قیامت میں اپنی امتوں کی تعداد پر فخر کریں گے. میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے کرتوتوں سے مجھے کہیں وہاں شرمندہ نہ کر دینا. فرمایا ہر نبی اپنی امت کی کثرت پہ فخر کرے گا، میں تمہیں قیامت میں دیکھوں گا، ایسے نہ ہو کہ تم میری امت میں شمار نہ کیے جاؤ. یہ دوسری حدیث میں بھی آیا، وہ بعد میں آتی، مجھے شرمندہ نہ کرنا. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میری امت کے لوگ آ گئے، یہ میری امت کے لوگ آ گئے، میں اپنے حوض کوثر پر بیٹھا ہوا ہوں گا، فرشتے ماریں گے اور انہیں لے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتا نہیں ہے نا آپ کے بعد انہوں نے کتنی گمراہیاں، نئی نئی راہیں آپ کی امت میں ڈال دی تھی، یہ کتنے گمراہ تھے اور کتنوں کو گمراہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے انہیں میرے حوض کوثر سے مار کے پیچھے ہٹائیں گے اور مجھے یہ بتائیں گے، تو میں کہوں گا سوہکن سوہکن، جہنم میں جاؤ جہنم میں جاؤ، سوہکن سوہکن. کندھے بنو. میں کہوں گا پھٹکار پڑے تم پہ، تم دعویٰ کرتے تھے میری امت میں ہونے کا اور کرتوت تمہارے یہ، دیکھو مجھے شرمندہ نہ کرا دینا نہ کرنا وہاں، اور یاد رکھو میں تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر، میں تمہارا انتظار کروں گا وہاں مجھ سے آ کے ملنا، اور میں ذرا دیر پہلے پہنچوں گا، اور دیکھو میں تم میں سے کچھ گناہگاروں کو شفاعت سے اللہ سے چھڑا لوں گا، اللہ کے عذاب سے ہٹا دوں گا، مگر بعض لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے. کچھ تو ایسے ہوں گے جن کی شفاعت کر کے میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ معاف کر دیں گے، اور کچھ لوگ میری امت میں سے اللہ چھین لے گا کہ یہ تو دیکھنے میں آپ کی امتی تھے، حقیقت میں امتی نہیں تھے. یہ جتنے ظالم ہیں آج کے دور کے، پچھلے دور کے، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. اتنا لینینٹ ویو کیوں ہے ان کے بارے میں؟ ظالموں کے خلاف بولتے ہوئے موت پڑتی ہے؟ حق اور تصدیق کے لیے، اس کے لیے حق کے لیے کھڑے ہونا کیا ہال اٹھتا ہے؟ سنو، تم اپنے رب سے ملو گے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا. سو جو شخص آخرت کو پیش نظر رکھے اللہ اس کے دل کو جما دے گا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہی بے نیازی آ جائے گی، اور دنیا میں اسے اللہ خوش رکھے گا. اور جو آدمی یہ سمجھے گا کہ دنیا میں گڑبڑ کر کے مال کمانے سے مجھے خوشی ملے گی، یاد رکھو وہ رسوا بھی ہوگا، اور ملنا وہی ہے جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہے. دنیا کی تنگ دستی وہ دیکھے گا. تم میں سے جو شخص جھوٹ میرے متعلق گھڑے گا تو اسے چاہیے کہ جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لے. میں آج تمہیں بتا رہا ہوں، میری باتیں پہنچا دینا، اور دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ خاص طور پہ میرے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک میرا پیغام پہنچانا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی، بعض روایات میں آتا ہے بلکہ پہلے یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا اے صحابہ رضی اللہ عنہ، میں نے خدا کا دین پیغام پہنچا دیا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بالکل پہنچا دیا. آپ نے کہا حل بلغتو، میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول یقیناً آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے فرمایا جو علم میرے ذمہ تھا میں نے پورا پورا تم تک پہنچا دیا، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول حد ہو گئی، کوئی چیز نہیں ہے جو آپ نے ہمیں نہ سکھائی ہو۔ جب سب طرف سے اقرار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی یا پھر ویسے ہی فرمایا، دونوں روایات ملتی ہیں کہ اللہ گوار ہے، اللہ گوار ہے، اللہ گوار ہے، دیکھ تیرے بندے کیا کہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے آخرت میں بھی میرے بارے میں پوچھا جائے گا، خدا تمہیں پوچھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ہم پیغام پہنچا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا قد ادیت الامانہ، اللہ کے رسول جو اللہ نے امانت قرآن وہی آپ کو دی تھی ہم تک پہنچی، آپ نے پہنچا دی۔ ونصحت الامہ، اور آپ نے امت کو بہترین نصیحتیں کر دی۔ وکشفت الغمہ، اور جو پیچیدگیاں زندگی میں آتی تھیں آپ نے ان پیچیدگیوں کو دور کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، زور کی، اور پھر آپ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس خطبے کے بعد، نماز کے بعد شدید رقت اور رونا طاری ہو گیا، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیا آ کے واپس مزدلفہ کے بعد، اور فجر کے بعد آپ وہاں رہے، اور پھر رمی اور وغیرہ وغیرہ جو حج کے اعمال تھے۔ اس لیے یہ ابھی بھی پورا خطبہ نہیں ہے راشد صاحب، جو آپ نے کہا تفصیل سے تو تفصیل میں کہاں سے جائیں، یہ ابھی بھی پورا نہیں ہے، یہ کچھ ٹکڑے تھے بعض جگہوں پہ، وہ ہم نے اسے کر لیا۔ سوال نمبر 12 یہ کیا ہے کہ طلاق بائن سے متعلق سوال، کہ 2020 سے 2022 تک شوہر نے کئی مرتبہ کنایتن کے الفاظ کہے اور وہ بھی ہمارے میرے آمنے سامنے اور فون پر بھی، تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ ان الفاظ سے پہلے کہا تیرا میرا گزارا نہیں، میں اتنا قریب ہوں تمہیں چھوڑنے کے لیے، پھر پاکستان آ کے فون پہ کہا کہ میں تم سے فارغ ہوں، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، پھر پاکستان جانے کے بعد کہا کہ میری طرف سے بالکل فارغ ہو، اس کے بعد جب بھی کچھ کہنا سننا ہوا تو یہی جملے کہ فارغ ہو تم، اور پھر جب وہ امریکہ آئے تو انہیں اپنے دوست سے کہا کہ میری طرف سے وہ فارغ ہے۔ یہ جملے ہمیشہ پنجابی میں دہراتے رہے، آخری مرتبہ جب انہوں نے یہ کہا تو علماء نے فتویٰ دیا کہ ان جملوں کی وجہ سے میرا اور ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے، اور میں نے ان کو جب بتایا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس آپشن ہے دوسرا نکاح، تجدید نکاح کرنے کے لیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی نیت کیا تھی، تو انہوں نے کہا، مجھے کہا کہ نیت کیا ہوتی، وہی جو ہوتی ہے۔ میں نے کہا چھوڑ دینے کی نیت تھی، اس سارے عرصے میں ہمارے رہو رسم تعلقات منقطع رہے، وہ زیادہ تر پاکستان رہے، میں امریکہ میں رہی، اب بھی وہ جولائی 27 سے پاکستان ہی میں ہے، اور میرا پاکستان جانا ہوا تو نومبر 27 میں، وہ چاہتے تھے مسئلہ حل ہو۔ ہم نے لاہور کے علماء سے پوچھا اور ایک مولوی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھا دیا، مگر میرا دل مطمئن نہیں ہے اور نہ اس نکاح کو مانتا ہے، یہ ہمیں بتائیں کہ یہ طلاق اور نکاح کا کیا معاملہ ہے، اور اس کے لیے ریٹن ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا تاکہ ہم میاں بیوی جو بھی فیصلہ ہو وہ دکھا سکیں، اور کوئی ادارہ بتا دیں لاہور میں جہاں سے ہم لکھوا سکیں۔ دیکھیں بھائی، اگر یہ ساری تفصیلات درست ہیں اور آپ کے شوہر نے آپ کو غصے کے دوران پہلی مرتبہ یہ الفاظ کہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، یا اشارے اور کنائے کے کوئی بھی الفاظ استعمال کیے، تو اسی وقت ایک طلاق واقع ہو گئی اور نکاح ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد شوہر نے جتنی مرتبہ جو بھی الفاظ کہے ان کی کوئی وقت اور حیثیت تھی، بس وہ پہلی مرتبہ میں بھی آپ فارغ اور وہ بھی فارغ، ان الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور عدت کے دوران اگر انہوں نے صاف الفاظ سے طلاق نہ دی ہو، اب آپ آزاد ہیں، کسی بھی دوسری جگہ آپ کی شادی ہو سکتی ہے، شوہر بھی کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ شوہر نے پہلی مرتبہ طلاق ان الفاظ میں دی جن سے نکاح ٹوٹ گیا، تو اب آپ دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں اور دوبارہ نیا مہر بھی مقرر کرنا پڑے گا، اور عدت کے دوران بشرطے کہ انہوں نے صاف لفظوں میں طلاق نہ دیو۔ آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ جو دوسرا نکاح کیا ہے، یہ دوسری بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے، آپ کی رضامندی اگر اس میں شامل نہیں تھی تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں، حسب سابق آپ بھی آزاد وہ بھی آزاد، جب تک آپ کی خود اپنی رضامندی نہیں ہوگی اسے نکاح نہیں مانا جائے گا۔ 13 نمبر سوال یہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص جماعت کی نماز میں تکبیر اولا کہنا بھول گیا اور اس نے مولوی صاحب کی تکبیر کے پیچھے خود بھی ہونٹ نہیں ہلائے مگر تمام نماز توجہ کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے ہی ختم کیا تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہمارے یہاں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے تکبیر اولا ہونٹوں سے ہلا کر کہنا فرض ہے، اگر نہیں کہی رکوع تک تو نماز نہیں ہوگی، امام کی تکبیر اولا کے ساتھ اگرچہ نماز شروع کی ہو۔ جنید صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے، جو لوگ بھی تلفظ ادا نہیں کرتے، جو چیزیں اللہ نے فرض اور ضروری قرار دی ہیں نا، تلفظ اس کا ادا نہیں کرتے، ہونٹ ہلنا ہے، زبان کا چلنا ہے، یہ نہیں ہوتا، وہ عبادت واقعی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اکبر یہ اس کے تلفظ کیا جائے، چاہے وہ پھر ساری نماز میں جتنی مرضی چیزیں پڑھتا رہا، نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تو مولانا صاحب نے جو آپ کو مسئلہ بتایا یہ بالکل ٹھیک۔ 14 نمبر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آنکھیں خیانت کرتی ہیں اور جو کچھ لوگوں کے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پورے قرآن میں انسانی اعضاء کو لے کر صرف آنکھوں کے لیے خیانت کا ذکر کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ خان صاحب، اس لیے کہ آنکھوں کا جو گناہ ہے نا، یہ بہت بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا۔ سانس ہے، زبان سے کسی چیز کا چکھنا ہے حرام یا حلال، کانوں سے سننا ہے، ان سب چیزوں میں مؤثر چیز یہ پانچویں حس یعنی نظر ہے۔ یہ جو مشاہدہ ہے نا، دیکھنا، معائنہ کرنا، یہ سب سے زیادہ سٹرانگ اور پار رکھتا ہے اپنے اندر کے انسان کو غلط اور صحیح میں تمیز کرا سکے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک تو آنکھوں کی خیانت، آنکھوں سے اشارے کرنا، فیصلے تبدیل کروا دینا، جج صاحب فیصلہ لکھ رہے ہیں اور جو کوئی سیکٹری کوئی وزیر کھڑا ہے اسے اشارہ کیا فیصلہ بدل گیا، نیت کا خراب ہونا، بظاہر الفاظ اور لکھے ہیں اور نیت اس کی اصل میں خراب ہے، یہ نیت رکھنا کہ میں نے تو ایک مہینے بعد اسے طلاق دے دینی ہے، میں نے کون سا بیوی بنا کے رکھنا ہے۔ اس لیے دل کی نیت اور آنکھیں، اللہ نے اس لیے ان کا کہا کہ ان میں خیانت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے خدا نے منع کیا ہے کہ اپنی نیت بھی ٹھیک رکھو اور اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کرو، ایسے نہ کرو جس سے لوگوں میں دھوکا، غبن، فراڈ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کی بہت واضح کیا جا سکتا ہے پورا اس پہ۔ تو اچھا جناب، 15 نمبر سوال آپ نے یہ فرمایا، آئی ہیو اے کوشچن، دا فرسٹ آف انکار حدیث۔ یہ بچے آپ نے کافی لمبا سوال لکھا ہے، انکار حدیث پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ انکار حدیث پہ مولانا فہیم عثمانی رحمہ اللہ تھے کراچی میں، آپ ان کی کتابیں پڑھیے۔ انکار حدیث پہ مولانا مودودی نے سنت کی آئینی حیثیت، بہت اچھی کتاب لکھی ہے، وہ پڑھیے۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہے اگرچہ وہ مشکل کتاب لیکن انہوں نے ترجمان سننا لکھی ہے، وہ پڑھی۔ یہ سب چیزیں حدیث کا اصل مقام، یہ لوگ صاحب علم تھے نا، اس لیے انہوں نے انکار حدیث کے فتنے کا بہت رد کیا۔ چار کتابیں ہوگی، مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ نے بہت اچھا لکھا۔ اور پھر اگر آپ سمجھ سکے تو کیا کہنے، کیا کہنے مولانا ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار حدیث کا فتنہ جو تھا اس کے خلاف لکھا ہے، اس جیسی کتاب اور جو کچھ انہوں نے اپنے علم کی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ لکھا ہے، شاید ہی کسی اور نے لکھا. مولانا ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاید پچھلے 200-300 سال میں کوئی ان جیسا آدمی نہ ہو. ایک حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مولانا ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک دوسرے کے ہم پلہ کچھ کہے جا سکتے ہیں، ورنہ مولانا ایوب دہلوی رحمۃ اللہ کے علم کے کیا کہیں. اور ہوا یہ کہ رامپور، دہلی سب چیزیں چھوڑ کے یہاں تشریف لائے کراچی میں، اور لٹھے کے تھان خرید لیے اور گز ہاتھ میں لے کے لٹھے کے تھان کندھے پہ ڈال کے کراچی کی گلیوں میں بیچتے رہے. کسی کو کیا خبر تھی کہ اس امت میں ایسا نابغہ روزگار بھی ہوگا. لوگ اندھے تھے اور وہ آئینے بیچ رہے تھے. کراچی والوں کو کیا ہوش، تماشوں سے فرصت ہو. اب آ رہی ہیں نا اگلی نسلیں. میں کیا بتاتا کہ اتنا بڑا آدمی، حکیم سعید صاحب نے ان کی قدر کی تھی. حکیم سعید صاحب نے انہیں اپنے دعوت دی ہمدرد میں. حضرت ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر وہاں ریکارڈ کرائی تھی. 300 کے قریب ٹیپ ریکارڈر میں ان کی تقاریر ریکارڈ ہوئی تھی، لیکن باوجود بہت کوشش کے ابھی تک ہمیں چند ایک مل سکی ہیں، باقی چیزیں ہی نہیں ملتی. دوسرا سوال بچے آپ نے کیا ہے کہ یو ہیو سیڈ ان یور لیکچر ڈیٹ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا لکھا ہے. ہم نے یہ شاید دی کا ہم نے کہا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثناشریہ میں مشکل کشائے دارین لکھا ہے کہ مولا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ قیامت میں بھی مشکلات کو حل کرائیں گے، اس سے مطلب شفاعت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے بڑی ہوگی، ہر نبی اپنی امتیوں کے حق میں شفاعت کرے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شفاعت کریں گے، پھر فرشتے بھی شفاعت کریں گے. مسند احمد کی حدیث میں، اور ہم 3-4 مرتبہ اس کو ریکارڈ کروا چکے. پھر اولاد والدین کے حق میں شفاعت کرے گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ یہودی عورت، وہ باہر نکلی اسی وقت، 2 بچیاں بھی اس کے ساتھ تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا یہ بھیک مانگنے آئی تھی، میرے پاس کچھ تھا نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا تھا، تو کھجور کے ایک ٹکڑا میں نے اسے دے، کھجور تھی، کھجور دے دی. اس نے اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری بیٹیاں، یہی تمہیں جہنم سے بچانے والی ہیں، تمہاری عورتیں، یہی اللہ کے ہاں تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جہنم سے بچا لیں گی. اس نے ٹھیک کیا اپنی بچیوں کا، یعنی خیال رکھا. اس لیے اپنی بیٹیوں، بیویوں، بہنوں کے ساتھ ایک جگہ فرمایا، تم میں سے کسی انسان پر یہ مشکل ڈال دی گئی خدا کی طرف سے کہ وہ 3 بہنوں کو شادی کر کے ان کے گھروں تک پہنچا دے، تو یہ 3 قیامت میں اس کے لیے شفاعت کریں گی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غالباً پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول 2، آپ نے فرمایا 2 بھی. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے 1، آپ نے فرمایا 1 بھی. وہاں آتا ہے کہ یہ تمہارے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی تمہاری بیٹیاں. تو یہ شفاعتیں ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حق دیا جائے گا تو بھی گناہگار لوگوں کی شفاعت کریں گے، قیامت میں کام آئیں گے. جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کی محبت نفع دے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ علی، سوائے منافق کے تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا اور سوائے مومن کے کوئی تم سے محبت نہیں کرے گا. اس لیے ہمارے اہل السنہ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان کا جھنڈا ہے، ایمان کی علامت. جو ان سے محبت کرے گا تو مومن، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ آدمی منافق. اس لیے مولا علی رضی اللہ عنہ کے جتنے یہ مخالفین، یہ گمراہ نئے نئے دو لفظ تو آتے نہیں، اور وہی بات ہے جو پہلے عرض کی کہ ذلو فاضلو، خود بھی گمراہ ہیں اور اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی گمراہ کہتے ہیں۔ عبداللہ صاحب یو پی انڈیا سے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ چاہے تمہیں مفتی فتویٰ دے یہ جائز ہے، لیکن اگر تمہارا دل کہہ رہا ہے یہ ناجائز ہے تو ناجائز ماننا، ہرگز مفتی کا فتویٰ نہ ماننا، اپنے دل کا فتویٰ ماننا، کیا یہ بات درست ہے؟ ایسے نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات کی ہے، یہ نہیں ہوا کرتا۔ مفتی جنہیں خدا کا خوف ہے نا، فتویٰ ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں، ایک ایک بات پہ غور کرتے ہیں کہ یہ لفظ لکھنا بھی مناسب ہے یا نہیں۔ ایسے نہیں ہے بھیا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کی سیاسی پیشن گوئیاں جتنی مرضی پوری ہوں یا نہ ہو، کچھ غرض نہیں، ہمیں صرف ایک بات پہ، صرف ایک بات پہ، نہ ہم اپنی حدود سے نکلیں نہ آپ اپنی حدود سے نکلیں، کہ یہ لوگ جس فیلڈ میں تھے اس پہ بات کریں، جو فیلڈ ان کا نہیں ہے مت آئیں، مت کریں۔ بابا آپ دیکھتے نہیں، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، جب برین کا، دماغ کا مسئلہ آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے جی کسی اور کے پاس جائیں، مجھے نہیں پتا، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میں نے تو ساری عمر جو کچھ تحقیق کی ہے وہ گھٹنے کی ہڈی پہ کی ہے، ایک جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے، اسے آپ کہیں کہ سرجری کرو دماغ کی، وہ کہتا ہے نا فلاں اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ یہی ہوتا ہے نا، یہی چیز دین میں بھی، ہمارا کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، ساری زندگی میڈیسن پہ، میڈیکل، بسم اللہ، سو بسم اللہ، آپ انجینئر ہیں، آپ کبھی نہ کہیں کہ ڈسپرین کھاؤ یا اسپرے یا فلاں یا فلاں، نہ، آپ یہ بتائیے سریا کتنا، سیمنٹ کتنا، ریت کتنی، بجری کتنی، یہ ہے بس، اور کیا جھگڑا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب ہوں کوئی اور ہو، جس نے خدا کے دین میں عمر نہیں کھپائی اسے دین میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے جو پڑھے لکھے ہیں ان کے پیچھے چلے، جس طرح ہم آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں چپ، ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن، اچھا جی، آپ ڈاکٹر کہتا ہے دوائی، دوائی، سیکنڈ اوپینین لے لیں، تھرڈ اوپینین لے لیں، اور کوئی جھگڑا نہیں۔ واقعہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی تھی، مسلمانوں کی طرف سے ایک صحابی رضی اللہ نے خط لکھا اور خط عورت کو دیا اور کہا کہ جاؤ اور کافروں کو دے دو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہ ہم غالباً اس پہ پہلے بحث کر چکے ہیں، یہ بات حضرت ابو بلتا رضی اللہ عنہ کی ہے اور بخاری میں یہ واقعہ آیا ہے، تو اصل میں بخاری میں دو مقامات پہ آیا ہے، ایک حجزہ کے معنی میں، یعنی اس نے اپنی ازار بند میں وہ خط لکھا تھا جو حضرت ابو بلتا رضی اللہ عنہ نے اسے دیا تھا، اس عورت کو، اور ایک جگہ ہے عکاس، بالوں کی چوٹی میں اس خط رکھا ہوا۔ اس عورت کا کردار ایسے ہی تھا، یہ مکہ مکرمہ سے آئی ہے مدینہ منورہ، کیونکہ مکہ میں قحط کا علامت، بہت بھوک پڑ گئی تھی، تو مدینہ منورہ میں اب صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگیاں ہی بدل گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کوئی معمولی چیز تھی، جب کوئی نہیں ملا تو فتح مکہ کا یہ قصہ ہے، جنگ نہیں ہو رہی تھی اس وقت، عین حالت امن میں تھے، تو ابو بلتا رضی اللہ عنہ نے یہ جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے اب تشریف لے جائیں گے، تو ان کے بچے، اہلیہ وغیرہ مکہ میں تھی، تو انہوں نے خط دے دیا کہ جا کے کفار کو بتا دو کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اگر یہ مکہ والوں کو پتا چل جاتا تو ظاہر ہے کہ وہ آگے سے جنگ کے لیے تیاری کرتے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کہ اللہ مکہ والوں کو پتا نہ چلے یہاں تک کہ میں ان کے سر پہ پہنچ جاؤں، یہ خط سارا راز افشا کر دیتا۔ ابو بلتا رضی اللہ عنہ نے اس لیے کیا کہ انہیں اندازہ تھا کہ اہل مکہ پہلے مکہ والوں کو قتل کریں گے، بچوں اور عورتوں کو، پھر آئیں گے لڑنے، کہ وہ جو تمہارے مسلمان آ رہے ہیں نا مدینہ منورہ سے، ان سے تو بعد میں لڑنا ہے، پہلے تو تمہیں ختم کرنے نا مکہ سے، تو میں احسان کروں ان مشرکین پہ تاکہ میرے بیوی بچے محفوظ رہیں. اصل مسئلہ اتنا سا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اطلاع ہو گئی تھی. مختصر قصہ یہ کہ حضرت مقداد اور علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا وہ عورت جا رہی ہے، فلاں مقام پہ ملے گی، خط اس سے لے لینا. یہ دونوں پہنچے. بخاری کی دونوں روایات میں ایک جگہ آیا ہے کہ دونوں میں یہ تو خیر آیا ہی ہے کہ اسے انکار کر دیا تو علی رضی اللہ کا لوجر ردن، میں کپڑے اتروا لوں گا سارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم سے ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے جو بات کی ہو وہ نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطلاع غل ہو ہی نہیں سکتی. تو اس نے خط کھول کے دے دیا. وہ خط نکالا کہاں سے؟ یا تو اس نے نیفے میں ڈال لیا تھا اور یا اس نے چوٹی میں اوپر باندھ دیا تھا سر کے. بخاری میں دونوں روایات آئی ہیں. محدثین اس پہ یہ کہتے ہیں کہ دو خط تھے، آسان بات ہے. وہ کہتے ہیں ایک چوٹی میں اور ایک ہزار بند میں سے ڈال دیا تھا حاطب رضی اللہ عنہ دو خط کے لیے. بعض کہتے ہیں اس کے بال بہت لمبے تھے اور خط ایک ہی تھا، اس نے اپنے سر پہ دیکھا اور پھر چوٹی جو تھی اس کے نیچے سے خط نکال کے دے دیا تھا. بخاری میں آئی ہیں دونوں چیزیں اور ابو داؤد میں بھی آئی ہیں. مختلف محدثین نے مختلف ان کی روایات کو نقل کیا. اس عورت نے یہ خط بالوں میں رکھا تھا، پہلے سنا ہے کہ نیفے میں تھا پھر بالوں میں، پہلے علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنا تھا، اب عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنا ہے. اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط کے لیے گئے تھے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بھی غلط ہے، اور ہمارا نہیں خیال کہ ہم نے کہا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ تشریف لے گئے تھے. سیاح صاحب اصل واقعہ وہ ہے جو آپ سے عرض کر دیا. میں پہلے کپڑے دھوتی تھی، اب جوڑوں کی تکلیف بڑھ جانے کی وجہ سے کپڑے ہاتھ سے دھونے مشکل ہو رہے ہیں، اور کہیں سے دھلوا لوں میری تسلی نہیں ہوتی. آٹومیٹک واشنگ مشین لینا چاہتی ہوں جس میں کپڑے خود ہی دھلتے ہیں اور مشین نے اندر ہی اندر خشک کر دیتی ہے. رہنمائی یہ چاہیے کہ اس طرح کی مشین میں اگر ناپاک کپڑے ڈال دیے جائیں تو کیا وہ پاک ہو جائیں گے؟ بعض دفعہ میں پتہ نہیں چلتا کہ کپڑے پاک ہیں یا ناپاک. اگر کپڑے ناپاک ہوں گے تو کیا پاک کپڑے بھی اس سے خراب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جن کپڑوں کے بارے میں یقین ہو کہ یہ ناپاک ہیں، نجاست نظر آئے، گندگی، تو انہیں تو دھو دینا چاہیے، یعنی گندگی کو ختم کر کے پھر مشین میں ڈال دیں. ایک صورت ہے، وہ پاک اور ناپاک کپڑے سب پاک ہو جائیں گے. اور دوسری صورت، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تین مرتبہ دھونا ہے، تو اب جو جدید مشینیں آئیں یہ کئی مرتبہ پانی جاتا ہے آتا ہے، پانی پھر جاتا ہے آتا ہے، اور خواتین اسے کنگالنے کے بعد اس آٹومیٹک اس میں پھر سوکھنے کو ڈال دیتی ہیں، سارے ہی کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ انہیں گندگی اتار کے پاک کر کے ڈالا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ناپاک کپڑے بھی پاک کپڑوں کے ساتھ ڈال دیے جائیں اور مشین متعدد مرتبہ، کم سے کم تین مرتبہ، وہ پانی لے کے کنگال کے ڈرین کر لے. تو اس صورت میں جو ناپاک کپڑے ہیں نا وہ بھی پاک ہو جائیں گے، بشرطے کہ گندگی اس پہ باقی نہ ہو. یہ آسان طریقہ. 19 نمبر سوال یہ ہے کہ 23 سال کی تعلیم یافتہ لڑکی نے ولی کی رضامندی کے بغیر شرن نکاح کر لیا. اس نکاح کو خفیہ رکھتے ہوئے انہی افراد کی تجویز کو گھر والوں ولی نے منظور کر لیا. 3 سال بعد کسی وجہ سے اس کے شوہر اس سے مختلف مواقع پر 3 طلاقیں دے چکے. اب کہتے ہیں دوبارہ شادی کرتے ہیں کیونکہ ولی کی عدم موجود کی وجہ سے پہلا نکاح ہوا ہی نہیں، اس لیے طلاق بھی نہیں ہوئی، تو کیا وہ شادی کر سکتے ہیں؟ خوب، یہ سب ایسے ہی ڈھکوسلے ہیں حارث صاحب. ولی کی ناراضگی، رضامندی کے بغیر ہمارے حنفیوں کے نزدیک نکاح منعقد ہو جاتا ہے. صحیح ہے، امام ونی فرحمۃ اللہ فرمایا عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے ولی کی رضامندی کے بغیر. لیکن دو باتیں وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ لڑکی نے بے جوڑ رشتہ کر لیا، وہ خود کسی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس نے کسی بہت تھرڈ کلاس آدمی سے شادی کر لی، تو ولی کا اختیار ہے کہ پہلے بچے کی پیدائش سے پہلے پہلے وہ قاضی کے پاس چلا جائے، اگر بچے کی ولادت ہو گئی تو ولی کا اختیار ختم ہو گیا۔ ایک بات، اس پیدائش پہلی برتھ سے پہلے پہلے وہ چلا جائے، جا کے عدالت میں دعویٰ کرے اور عدالت اس کی بات سن کے اس نکاح کو توڑ دے، عدالت کا حق بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایک مرتبہ ولی نے اجازت دے دی، بس ولی کا کوئی حق باقی نہیں، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ نکاح کر لیں، ختم ہو گیا، بس باپ نے کہا نکاح کر لو، کوئی عرض۔ اب باقی 100 آدمی کہتے ہیں کہ او جی یہ کر دیا وہ کر دیا، باپ کا حق ہی باقی نہیں رہا، وہ حق اسی وقت تھا جب تک کہ اس نے اجازت نہیں دی تھی، اور حق اسی وقت تک تھا جب کہ پہلے بچے کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ اب شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو یہ لوگ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، وہ پہلا نکاح ان کا منعقد ہو گیا، اس کے نتیجے میں طلاق بھی ہو گئی، اب وہ یہ بے شک کہتے رہیں کوئی نہیں سنتا ان کی۔ اب تک صرف 20 سوالات کا جواب ہو سکا ہے اور وقت 2 گھنٹے سے بھی زائد ہو گیا۔ ہونی تو اصلاً آج مثنوی ہی کی کلاس تھی، لیکن صرف ایک ہفتے میں جو ابھی جمعہ تک جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کی تعداد 50 سے زیادہ ہے، اور مشکل سے ہم 2.25 گھنٹے میں صرف 20 کر پائیں۔ تو مثنوی میں جو لوگ بھی شرکت کرتے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ کہ یہ بوجھ زیادہ تھا اور جمعے کے بعد ریکارڈنگ ہو نہیں سکی تھی، جیسے کہ ہم نے بالکل آغاز میں آپ سے عرض کیا تھا۔ اس لیے مثنوی کا بیان انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوگا، اس ہفتے پھر آپ سے معذرت خواہیں کہ بوجھ زیادہ ہو گیا کام کا، تو یہ اب مثنوی کی ریکارڈنگ کرا لیتے، یا لوگ جو اپنے سوالات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان کا خیال رکھتے، تو اس لیے ہم نے اس دوسری صورت کو ترجیح دیا۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں۔